واضح ہو جاتی ہے تو اس عمل کی نوعیت سے بھی واقفیت ہو اور اپنی غلطیوں کی اصلاح ہو. اور یہ چیز اس پر ہے گرم ہے اور یہ چیز اس بات پر ہے کہ پڑھنے والا وہ بھی اپنی اصلاح کی نیت رکھے, وہ اپنے لیے پڑھے, سننے والے اپنی اصلاح کی نیت رکھیں وہ اپنے لیے سنیں. جب سننے والا دوسروں کی نیت کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بات میں فلاں کو سناؤں گا, یہ بات دوسرے کو سنانے کی ہے. بھائی جب وقت آئے گا تو سناتا ہی ہے بندہ, اس ذہن سے سننا صحیح نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ بات میں فلاں کو بتاؤں گا اس لیے میں بتا رہا ہوں, اس ذہن سے سنانا. خالص اپنی اصلاح کی نیت, اپنے فائدے کی نیت, اپنی تربیت کی نیت سنانے والے کو بھی کرنی ہوتی ہے, سننے والوں کو بھی کرنی ہوتی ہے. تصحیح نیت کے بغیر کوئی کام اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن نہیں رکھتا. اللہ پاک یہی چاہتے ہیں کہ ہر آدمی پہلے اپنی فکر کرے. علیکم انفسکم, لازم ہے تم پر اپنی فکر. اس سلسلے میں میں کتابیں دیکھا ابھی سر کے بعد, تو دو کتابیں مجھے ملی ہیں, اس میں سے تھوڑا سنایا جائے گا, طبیعت چلی تو کوئی زبانی. ایک کتاب ہے تنبیہ المغترین, علامہ شیخ عبد الوہاب شعرانی کی, عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے اوپر ایک اور رکھنا پڑے گا لیکن وہ زیادہ اونچا ہو جا رہا, یہ کم ہو جا رہا. وہ کدھر گیا وہ دو پیروں والا؟ نہیں وہ نہیں, وہ نہیں, دو پیروں والا ہے نا جس کے ہاتھ ہوتے ہیں دو. وہ جو ہے وہ صحیح رہتا ہے. ہاں یہ لے گیا ہے نا, اس کو نکلوا. سننے سنانے میں یکسوئی کا اہتمام بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو بے چینی ہو رہی ہے, آپ کو یکسوئی نہیں ہے, تو الگ ہو جاتی ہے بات تھوڑی سی. تو علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے تنبیہ المغترین, اس کا ترجمہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی جو ہیں یہ مجددین میں سے گزرے ہیں, اور علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی سنایا کرتے تھے ہم لوگوں کو. کئی کتابیں ان کی سنائی, ایک یاد ہے الدرر الممدود ان کی ہے, وہ سنی ہوئی ہے میری حضرت سے پوری. تو اچانک مل گئی تو میں نے کہا یہ تو بڑی عمدہ کتاب ہے, اس کو سنانا چاہیے. تو کتاب کا جو ترجمہ ہے تو ظاہر ہے کہ پرانی انداز ہے ان کا لکھنے کا, تو ترجمے میں ترجمہ تو اصطلاحی ہے, عام فہم ہے اپنے حساب سے, لیکن تھوڑا وہ انداز رہیں گا ذہن میں رکھنا. ہر قول و فعل کو کتاب و سنت سے پرکھنا عنوان ہے. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے, کتاب کا نام ہے اخلاق سلف. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ ہر فعل اور قول میں اس وقت تک توقف فرماتے ہیں جب تک اس کو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عرف کے ترازو سے تول نہ لیں, کیونکہ عرف بھی من جملہ شریعت کے ہے. جو باتیں اعمال کی, افعال کی, رسوم کی, خوشیوں کی, غمیوں کی, غمیوں کے موقع پر, غموں کے موقع پر, خوشیوں کے موقع پر اجتماعی انفرادی انجام دی جاتی ہیں, اس میں قول و فعل میں, بولنے میں بھی اور کرنے میں بھی کتاب و سنت سے میچ کر لینا, اس کے ترازو سے تول لینے کا یہ مطلب ہے. کے بعد ایک لفظ ہے عرف کا، یہ ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی، فقہا کی، جو لفظ جس معنی میں، جو کام جس معنی میں کیا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا، اس پر بھی شریعت کا حکم لگتا ہے، تو وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا عرف کیا ہے. بعضی چیزیں نہ بولی جاتی نہ کچھ. ایک مثال سے سمجھو فقہ کے، شادی کے موقع پر لڑکے والے جو سونا ڈالتے ہیں لڑکی پہ، دلہن کو، یا لڑکی کے والدین جو سونا دیتے ہیں، تو لڑکے والوں نے بھی دلہن کو دیا، لڑکی والوں نے بھی دلہن کو دیا، ہے کس کا وہ دلہن کا ہے یا نہیں ہے، اس کا عرف پر ہے تعلق. اگر عرف میں لڑکے والے لڑکے والوں کا سمجھتے ہیں تو ہوتا دلہن کے پاس ہے، لیکن ہوتا لڑکے کا ہے، وہ اس کی زکات لڑکے کے ذمے ہوتی ہے. خدا نخواستہ طلاق وغیرہ کی نوبت آتی ہے تو وہ واپس ہوتا ہے، جو لڑکی کے ماں باپ نے دیا وہ واپس نہیں ہوتا، جو لڑکے کے لوگوں نے دیا وہ واپس ہوتا ہے. تو لڑکے کے لوگوں نے جو دیا وہ واپس ہوتا ہے کہ مطلب لڑکی کو دیا نہیں تھا، اگر دیا ہوتا تو وہ واپس کیوں ہوتا؟ اس کو بولتے عرف، اور شریعت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. تو عرف کے اعتبار سے وہ بات، وہ کام کس طرح کی ہے، وہ جب تک دیکھ نہ لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود العفو وامر بالعرف، معافی کا شیوا بناؤ اور نیکی کا حکم کرو. معلوم ہوا کہ حضرات مشائخ اپنے اقوال اور افعال میں محض لوگوں کے عمل پر اکتفا نہیں کرتے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ قول یا فعل ایسی بدعات میں سے ہو جن کی تائید قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. مشائخ حقا کا ہر کام اور ان کی ہر بات، وہ سب کتاب و سنت سے ملتی ہے. مشائق کے یہاں یہ ہوتے ہوئے دیکھا، مشائق کے یہاں یہ ہوتے ہوئے دیکھا، مشائق کے یہاں یہ ہوتے ہوئے دیکھا، مشائق ایسا کرتے ہیں، تو وہ سب چیزیں کتاب و سنت سے ہوتی ہیں ان کی. مگر یہ ان مشائق کی بات ہو رہی جو اہل حق ہوتے ہیں، رسمی مشائق کی بات نہیں ہو رہی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس کے اوپر، رفع شکوک عن مسائل السلوک، شک کو دور کیا گیا ہے سلوک کے مسائل میں سے. ایسی ایک کتاب ہے ان کی، التکشف فی مہمات التصوف، اس میں جو صوفیہ کے پاس جو چیزیں ہیں ان سب کو قرآن اور حدیث سے نکال کے بتایا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی. شیخ کسی سے ناراض ہو کے مجلس میں سے کسی کو نکال دے تو انہوں نے بتایا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، ایسا ہوتا ہے. شیخ کے پاس تربیت لینے والوں کے لیے ایک مجلس عام ہوتی ہے، ایک مجلس خاص ہوتی ہے، اس کو نکال کے بتایا انہوں نے حدیث سے کہ خصوصی مجلس ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمومی مجلس ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بعض مشائق کے یہاں اس کا رواج تھا کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ مقرر ہوتی. حضرت تھانوی کے پاس جو ان کے مجازین ہوتے، خلفاء ہوتے، ان کے بیٹھنے کی جگہ الگ تھی. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سادات کے بیٹھنے کی جگہ الگ تھی. کوئی بھی معلوم ہوتا کہ وہ سید ہے، اس کو بولتے ہیں آپ فلاں جگہ بیٹھیں گے، اس سے بحث نہیں کہ وہ نیا ہے پرانا ہے، اس کو بیٹھنے کی جگہ مقرر تھی، یعنی کہ سادات کا احترام. وہ حدیث سے ثابت کرتے، سنت سے ثابت کرتے کہ ہاں یہ حدیث میں ملتا ہے چیز. تو یہ ان کے تمام اقوال اور افعال جو ہیں وہ مستنبط ہوتے ہیں قرآن اور حدیث سے، یا مذکور ہوتے ہیں یا مستنبط ہوتے ہیں. مذکور ہونے کا مطلب اس کا ذکر ملتا ہے، مستنبط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکلتے ہیں قرآن اور حدیث کی باتوں سے، دکھتا نہیں، وہ بھی ہے نہیں جزیہ. اور ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے عمل پر اکتفا نہیں کرتے، وہ کہ فلاں جگہ یہ معمول ہے، فلاں جگہ یہ معمول ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ قول یا فعل ایسی بدعات میں سے ہو جن کی تائید قرآن و حدیث میں نہیں ملتی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی تصیر السنۃ بدعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سنت کی جگہ بدعت نہ ہو جائے، سنتوں کو ہٹا کے لوگ بدعتوں کو اس کی جگہ پر رکھ دیں گے اور اس کو کرنا شروع کر دیں گے، اور جو سنت ہے اس کو بدعت بولیں گے. جیسے ٹوپی کو بدعت بولتے ہیں آج کل، ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو ٹوپی پہننے کو کیا بولتا ہے، بدعت بولتا ہے. پیر سیدھے رکھنے کو نماز میں بدعت بولتا ہے. بدعت کو سنت کر دیا، سنت کو بدعت کر دی. اذا ترکت البدعۃ یقول الناس ترک السنۃ، اگر بدعت چھوڑ دی جائے تو لوگ کہیں گے کہ سنت چھوڑی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے لوگ اپنے بڑوں سے بدعتیں لیتے ہیں، پس جب بدعت پر عمل کرتے کرتے زمانہ دراز ہو جاتا ہے تو لوگ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی ایسی سنت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے. سلف ہمیشہ لوگوں کو قرآن اور حدیث میں مقید رہنے کی ہدایت فرماتے اور بدعت سے نفرت دلاتے اور اس معاملے میں شدت اختیار فرماتے. مروی ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا، میرے لیے ایک ایسا کپڑا بناؤ جو میں قضاء حاجت کے وقت پہنا کروں اور نماز کے وقت اتار دوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مکھیاں نجاست پر بیٹھ کر بدن پر بیٹھتی ہیں. صاحبزادے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز اور بیت الخلاء کے لیے ایک ہی کپڑا تھا، بس امام صاحب اس ارادے سے رک گئے، سمجھ گئے کہ بات صحیح نہیں ہے وہ جو میرے ذہن میں آ رہی، یعنی ویسا تقوی مطلوب نہیں ہے، ویسا تقوی مطلوب نہیں. بعض مرتبہ بہت باریک چیز کی طرف ذہن جاتا ہے، بہت موٹی چیز سے آدمی کا ذہن ہٹ جاتا ہے. کوفے کا ایک آدمی آ کے ایک بزرگ سے پوچھنے لگا کہ مچھر کا خون اگر لگ جائے تو پاک ہے کیا ناپاک ہے؟ تو کہا کہ امام حسین کے خون پہ تو تم نے کچھ پوچھا نہیں ہے، مچھر کے خون پہ پوچھ رہے ہو. جدھر ذہن متوجہ ہونا چاہیے ادھر تو ہوتا نہیں، اور جدھر نہیں ہونا چاہیے ادھر ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. تو ایسی خامخواہ وہمی چیزوں پہ نہیں جانا ہے. طہارت اور نجاست میں احتیاط کی بھی تعلیم ہے، اہتمام کی بھی تعلیم ہے، اور اس میں نرمی بھی بہت ہے شریعت کی طرف سے. رشاش البول جو ہوتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے جو باریک باریک اڑ جاتے ہیں، وہ معاف ہیں. ایک دم بہت باریک سوئی کے ناکوں کی طرح سے بعض مرتبہ چھینٹے اڑ جاتے ہیں، موزوں پہ اڑ گئے، پاجامے پہ اڑ گئے، کپڑوں پہ اڑ گئے، اور کپڑے ناپاک ہو گئے شاید. اسی وجہ سے بعض مرتبہ لوگ بہت ہی غیر ضروری لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں. ارے یہ وضو کی چپل ہے، تم طہارت خانے میں لے کے کیسے چلے گئے؟ ارے بھائی لے گیا تو کیا ہوا، کیا پیشاب کر رہا تھا اس پہ؟ جو منڈی ہوتی ہے سبزی منڈی اپنے انڈیا پاکستان وغیرہ میں، کیچڑ سے آلود ہوتی ہے ایک دم، بارش میں اگر اس کے چھینٹے اڑ جائیں تو فقہا کہتے ہیں معاف ہیں، پاک ہیں. حالانکہ عام طور پر وہاں پہ جو ترکاری غلہ وغیرہ آتا ہے وہ بوگیوں سے آتا ہے، جانوروں پہ لد کے آتا ہے، جانور چلاتا ہے، جانور گوبر کرنے کا عادی ہوتا ہے، تو وہاں کی مٹی میں گوبر ہوتا ہے، نہیں بول کے نہیں، مگر اس کے چھینٹے پاک ہی قرار دیتی ہے فقہا، اس میں وہ نہیں ہے، اتنی زیادہ نزاکت نہیں ہے بہت، کیونکہ اس چیز میں شیطان بہت پریشان کرتا ہے مسلمان کو. شیطانوں کا ایک گروپ خاص اس مقصد کے لیے چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ پیشاب کے معاملے میں وسوسے میں مبتلا کرنا. خروج ریش کے معاملے میں وسوسے میں مبتلا کرنا، ارے ایسا ہو گیا شاید، ارے ایسا ہو گیا شاید، پیشاب نکل گیا. بھائی جب تو آفس کو جاتے وقت پیشاب کرتا ہے تب بھی ایسے ہوتا ہے، جب تو کچھ بھی نہیں ہوتا بس ویسے رہو، ہم اگر پنچایت میں کیوں پڑا.
جتنا اہتمام اس وقت آدمی سے ہو سکتا ہے کر لے، اس کے بعد قصہ ختم کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک دور کرنے کی تدابیر بتا دی کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ پانی کے چھینٹے مار دو اپنی رومالی پہ، رومالی پہ تھوڑا سا پانی چھڑک دو پیشاب کی جگہ پہ. اب وسوسے کو گنجائش ہی نہیں، جو بھی کچا پنا رہے وہ تو ابھی میں ڈالا سو ہے پانی، وہ پانی تو میں نے بھی ڈالا تھا، قصہ ختم پیدا ہوا. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وسوسے کو جگہ نہیں رہتی، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب رک بھی جاتا ہے اس سے، کیونکہ ٹھنڈے پانی سے سکڑ جاتا ہے آدمی کا جسم، اس کو موقع نہیں ملتا. طبی فائدہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور یہ کہ اس کے بعد کچھ بھی محسوس ہوتا ہے تو پانی تو میں ڈالا تھا. ایسے تدابیر آپ نے بتائیں، علاج بتایا آپ نے. اے بھائی، تو اپنے تمام افعال اور اقوال اور عقائد میں جو لوگ سامنے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون سی بات میں کتاب میں سے بول رہا ہوں، کون سی بات زبانی بول رہا ہوں. جو بیچارے دور سے سنتے ہیں، بریج پہ سنتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہوں گے کہ سارے کتابی پہاشات. تو پھر وہ کتاب کی بات کی طرح اس کو لیتے ہیں، حالانکہ کتاب کی بات تو بہت معتدل اور وزنی، تولی ہوئی ناپی ہوئی، اور ہماری بکواس الٹی سیدھی بھی ہوتی ہے بعض مرتبہ، دونوں باتیں برابر نہیں ہوتی. عام طور پر اس کی شرح ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے. تو اپنے تمام افعال اور اقوال اور عقائد میں سنت نبوی کی پیروی کر، اور کسی فعل کا ارادہ نہ کر جب تک تجھے معلوم نہ ہو کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. بعض مرتبہ اکابر اور بڑوں سے بھی کوئی بات ثابت ہے تو بھی صرف بڑے کا کرنا حجت نہیں ہے، وہ بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، دلیل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس کرنے میں معذور ہو، غلط فہمی میں آ گیا ہو، عذر اس کے ساتھ میں ہو، کوئی اور مطلب ہو، کسی شرط کے ساتھ میں مشروط ہو، بہت سی پاسبلٹیز ہیں اس میں. تو اس شخص نے جھوٹ کہا اور بہتان باندھا جو یہ کہتا ہے کہ اہل تصوف کا طریقہ بدعت ہے، جب اہل تصوف کے ہاں کوئی بھی چیز بھی سنت و کتاب و سنت سے الگ نہیں ہے تو اہل تصوف کا طریقہ بدعت کیسے ہو جائے گا، اور بدعتی اہل تصوف میں سے کیسے ہو جائے گا؟ بدعتی اہل تصوف میں سے نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایک مدرسے میں کوئی چیز چوری ہو گئی تو لوگوں نے کہا حضرت تمہارے مدرسے کے بچے چور ہیں. حضرت تھانی نے فرمایا کہ مدرسے کے بچے چور نہیں ہوتے، کبھی کوئی چور مدرسے میں آ جاتا ہے، مدرسے کے بچے تو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. کوئی بدعتی صوفی بن بیٹھتا ہے، مگر جو صوفی ہوگا وہ تو کتاب و سنت سے ہوگا، اس لیے ان کے خلاف منہ کھولنے میں احتیاط کرنا. جن کے بارے میں پتا ہو کہ وہ اہل تصوف میں سے ہیں، جن کے بارے میں پتا ہو کہ وہ اہل حق لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، پھر ان کا کوئی کام کوئی فعل اپنے کو خلاف شرع نظر آئے تو تحقیق کا انتظار کرنا، غلطی تو ہو سکتی ہے ان سے بھی. اس لیے کہ جو شخص شریعت کی مخالفت سے اتنا ڈرتا ہے کہ جب تک کسی عمل کا شریعت کے موافق ہونا سمجھ میں نہ آوے تب تک اس کی طرف رخ تک نہیں کرتا بلکہ اس میں توقف کرتا ہو، پس اگر ایسا شخص بھی بدعتی ہو تو پھر سمجھ لو کہ روئے زمین پر کوئی سنی باقی نہیں رہا. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے اور اپنی اولاد اور دیگر دوستوں کے جملہ امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں. اللہ جانتا ہے اس کام کو، اس کا علم، اس کی مصلحت، اس کی حکمت وہی جانتا ہے، اور ان کی رصد وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے لڑکے عبد الرحمن کو تحصیل علم کا بالکل شوق نہ تھا، علم حاصل کرنے کا، جس کے باعث مجھے سخت حیرانی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اس کی صلاحیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دوں، چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا، تو وہ اسی رات سے خود بخود کتاب کے مطالعے میں لگ گیا۔ فوضت الی اللہ، اور اس کو اسی وقت سے علم کی شیرینی معلوم ہونے لگی، اور ان کا فہم اور اس کا فہم ان طلبا سے جو اس سے کئی سال پہلے کے طالب علم تھے سبقت لے گیا، اور اللہ پر توکل کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی تکلیف سے نجات دی، خداوند تعالیٰ اسے عالم باعمل بنائے۔ علامہ شارانی کی کتاب کا ترجمہ ہے نا یہ، تو علامہ شارانی کی باتیں ہیں یہ، نویں صدی کے مجددین میں سے گزرے، ساتویں صدی کے مجددین میں سے گزرے ہیں۔ میں نے حضرت علی خواص علیہ الرحمہ کو کہتے سنا ہے کہ علماء و مشائخ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں بارگاہ خداوندی میں دعا سے بڑھ کر کوئی انتظام نفع بخش نہیں۔ ان کی کوئی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنا، کیونکہ اولاد کی تربیت والد کے ناز، اور اگر والدہ موجود ہو تو اس کی محبت میں ہوتی ہے، اور لوگوں کا باپ کی وجہ سے اس کی تعظیم کرنا ہی اسے بگاڑنے کے لیے کافی ہے۔ اے وہ فلاں کی اولاد ہے، اس کی جو رعایت کی جاتی ہے وہ تو جاتا ہے کام سے۔ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے تو اس کی اسپیشل رعایت کرو، آپ کو پتا نہیں ہم اتنا کام کر رہے ہیں، اتنی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہماری اولاد کے بارے میں آپ نے ایسا نادانی ہے۔ اگر کوئی کرنے لگے تو نہیں کرنے دینا ہے بھائی، اس سے تو بچہ بگڑ جائے گا، میرے بچے کی ہمدردی کہاں کر رہے ہیں؟ اس کے نمبر کم کر دیا آپ نے، آپ کو معلوم نہیں انہیں میرا بچہ ہے؟ اگر آپ نے باوجود نمبر کے مستحق نہیں ہونے کے نمبر کم کر دیے اور آپ کی رعایت میں دے دیے تو قابل بنے گا پھر آگے، وہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہے گا، پھر ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اپنی اولاد کی رعایت نہیں چاہنا کبھی بھی، خاص طور پر جس ادارے میں ہم خدمت کرتے ہیں، اپنے متعلقین کی رعایت نہیں چاہنا کبھی بھی۔ ہمارے بچے کام کرتے ہیں، ہماری بچے کام کرتی ہے، ہماری بیوی کام کرتی ہے، اس کی خاص رعایت کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں جس مدرسے میں پڑھاتا تھا اس مدرسے کے متیم صاحب کا بچہ میرے پاس پڑھنے آتا تھا، اب وہ نواب صاحب کبھی 11 بجے آ رہے ہیں، کبھی 12 بجے آ رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں، سنا رہے ہیں سبق نہیں سنا رہے ہیں، پھر ان کو فیل بھی نہیں کرنا ہے، ان کو دیر حاضری بھی نہیں ڈالنا ہے، ان کو غیر حاضری بھی نہیں ڈالنا ہے۔ میں اپنے مزاج سے معذور ہوں تھوڑا، میں نے کہا یہ مدرسہ ہے، ٹھیک ہے تمہارے باپ کا ہے، مگر یہ مدرسہ ہے، آنا ہے اس طریقے سے تو آنا، نہیں تو جک مار کے یہاں سے جانا، چلو یہاں سے بڑھ جاؤ۔ معلوم ہوا بڑے لوگوں کو بھی، ان کو برا لگا، مگر میں تو اپنی طبیعت سے معذور ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ چیز برباد کرے گی اس کو، تو اور کچھ بھی نہیں سیکھے گا غریب ہے تو۔ حیدرآباد میں ہماری طرف منسوب ادارہ ہے، مدرسہ ہے، ہمارے بچے اسی میں پڑھتے ہیں، مگر اللہ کا شکر یہ ہے کہ کسی چیز میں ان کی رعایت نہیں ہوتی۔ دپے مارنے میں، پٹائی کرنے میں، سختی کرنے میں، کھڑا کرنے میں، مرغا بنانے میں، مجھے وہاں اپنا انڈیا کا رواج ہے، انڈیا پاکستان، کسی چیز میں رعایت نہیں۔ آئے گھر کو لال پیلے، کیا ہوا رہے، پڑی ہوئی ہے، پراٹھے کھائے ہوئے، کھاؤ۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تربیت کا ایک بہت اہم حصہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کبھی بھی صاحب کسی بھی بچے پر صاحب زادگی کا اثر آنے نہیں دیا انہوں نے، یاد نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کہیں کوئی خاص رعایت کی گئی ہو. بلکہ میں نے آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ جہاں خاص رعایت کی گئی وہاں اللہ کی طرف سے انتظام ہوا. ایک مرتبہ بہت چھوٹے تھے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک جگہ استاد ٹیچر تھے, وہ سرکاری ٹیچر تھے, ان کی نوکری ہو گئی ایک جگہ, اس کا نام مندڑی ہے, بستی کا نام مندڑی ہے, دور ہے. پوری بستی کو تقریباً مسلمان بنایا حضرت والی صاحب نے, پوری بستی 100% ان کے ہاتھ پہ الحمدللہ اصلاح پائی سے تھی. بڑے عجیب غریب عاشق لوگ تھے وہ, ابھی تک ہے, ذکر بھی آتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ ہم لوگ بزید ہو گئے, میں مولانا جمال کہ ہم آئیں گے آپ کے ساتھ, ہم آپ کو بھی لے کے چلو. ہماری امی کہنے لگی بچے ہمیشہ چلاتے رہتے بولتے رہتے, لے جاؤ نا جی. تو والد صاحب نے فرمایا کہ اچھا چلو, بہت ضد کر رہے نا, دو چلتے ہیں. ایک یہ ہے کہ رمضان کے دن ہے, روزہ رکھنا پڑے گا, بغیر روزے کے رہ کے نہیں جاؤں گا. ہمارے سات سال کی عمر کیا تھی, روزہ رکھنا پڑے گا, اچھی بات ہے. ہمارے کو تو جانے کا شوق, سوال کریں گے برابر روزہ رہیں گے ہم. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ونپتی روڈ ایک جگہ ہے, وہاں تک ٹرین جاتی ہے, وہاں سے آگے ٹرین نہیں جاتی, وہاں سے 6 میل جو ہے 6 مائل پیدل جانا ہوتا ہے مندڑی کو. میں تمہاری خاطر کسی چیز میں نہیں بیٹھوں گا, میں ہمیشہ پیدل جانے کا عادی ہوں, وہاں سے پیدل ہی جاؤں گا, تم کو بھی پیدل چلنا پڑے گا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم چلتے برابر 6 میل, 5-6 سال کا بچہ جانا, دونوں شرطیں منظور. اور والد صاحب بھی ایسے کہ یہ نہیں کہ بول دیا تھا خالی, نہیں وہ بول دیا تھا, وہ بول دیا تھا بس, وہ تھری ذمہ داری ہے اس کی بات کی. روزہ بھی رکھ لیا, گرما کا زمانہ ہے, دن کے وقت کا سفر ہے, پیاس کا عالم آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے, گرما میں پیاس کیسی لگتی ہے, گاڑی میں تو ہوا لگتی ہے تیز اور بھی لگتی ہے. خیر جناب, روزہ بھی ہیں, وہاں ونپتی روڈ پہ اتر گئے, وہاں سے پیدل جا رہے ہیں. پیدل کب نکلے معلوم؟ 4 بجے کے قریب نکلے, 3-4 بجے کے بیچ میں, اور مغرب کے بعد پہنچے ہیں اس جگہ پہ. تو کتنی دور چلنا پڑاؤں گا وہ اندازہ لگا لیجیے, گرما میں 4 بجے نکل کے اب 7 بجے کے قریب آپ پہنچے, 3 گھنٹے تو بھی چلنا پڑا بھائی, 3 گھنٹے یاد نہیں کتنا چلے, ہمارا بہت چلنا تھا. اب درمیان میں پیاس لگی بہت زیادہ, میں نے والد صاحب ابا سے کہا کہ ابا بہت سخت پیاس لگی, تو فرمانے لگے کہ یا سمدو پڑھنا 500 مرتبہ, اور پھر مجھے نہیں بولنا کہ پیاس لگی. چلو ہو گیا کام, پانی کا انتظام ہو گیا. واقعتاً والد صاحب کی کرامت تھی, کہہ لیجیے, یا سمد 500 مرتبہ پڑھا میں, اور افطار کے وقت میں پانی پینا یاد نہیں تھا, پیاس ہی ختم ہو گئی. یا سمدو میں ہے وہ بات, سمد بے نیاز. تو میں سنا رہا تھا کہ اگر کبھی ہماری پذیرائی ہوئی بھی باپ کی وجہ سے تو ہمارا انتظام خود ہی ہوا. اب وہاں گئے تو حضرت کے بیٹے آئے, مردے اٹھا لے رہے, عورتیں اٹھا لے رہے, ہم چھوٹے تھے نا, عورتیں بھی گودوں میں اٹھا لے رہے ہیں, یہ گالی دلہا ہو رہا کافی, بہت اوبھگت ہو رہی ہے, ہم بھی بڑے خوش. دوسرے دن واپسی, یہ بھی نہیں کہ وہاں ٹھہرے ہیں دو چار روز, ملاقات ہوگی, بیان ہو گیا حضرت کا, میں چلو واپس. اب جب ہم ابھی والد صاحب ملاقاتوں میں ہی ہیں, ہم لوگ جو ہے نا پہلے نکل کے جانے والے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جانا ہے آگے, پیدل جانا ہے وہاں سے وہاں تک. اب مریدہ بھی ایسے کم بخت چھوڑ دیے شیخ کو ایسے. والد صاحب ہمارے دیہاتیوں میں زیادہ کام کیے, دیہاتی اپنے سادگی سے رہتے تھے بےچارے, تو جانا ہے تو ہم پہلے نکل گئے, تو سب لوگ گاؤں والے پورے باہر چھوڑنے کے لیے آئے ہیں, اور جانے والے ہم سے مسافر کر رہے ہیں, حضرت کے بیٹے بول کے حضرت سے مسافر. اب وہ شرما شرمی میں ہم کیا کر رہے تھے, جو کوئی ذرا مسافہ کرنے کو آتا تو ہم ذرا پیچھے ہٹ جاتے تھے. آسان آدمی تو تکلف کرتا ہے نا, ذرا تھوڑا پیچھے ہٹے. وہ پیچھے ایسا بڑا گڑا تھا, اس کے اندر پانی تھا, تھوڑا سا کیچڑ تھا بھرا ہوا, وہ بنڈی الا لو گئی, یعنی ہم پیچھے گر گئے جا کے, وہ پورا پچل یہاں سے وہاں تک, پیٹ کو پیر کو سب کیچڑ بھر گیا ہو گیا, ارے 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 حضرت کا بچہ گرا, حضرت کا بچہ گرا, لوگوں کو بڑی مشکل سے نکالے. اب کیا شان باقی رہتی, اب تو بے عزتی ہے سب لوگوں کے سامنے. جو کوئی نئے دوسرے کپڑے بھی نہیں ہے, کچھ نہیں, ویسے جانے کا ہے, ایک ہی جوڑے سے آئے تھے. اگر اللہ تعالیٰ نے دنیوی اعتبار سے کوئی وجاہت دی ہے, دینی اعتبار سے کوئی وجاہت دی ہے, یا کسی ادارے کے ساتھ میں وابستگی ہے, تو اس ادارے سے وابستگی کی وجہ سے اس ادارے میں کوئی حیثیت ہے, اس کی وجہ سے اگر اپنی اولاد کی رعایت ہوتی ہے تو وہ سخت مضر ہے, وہ انتہائی تک اس کے لیے بگاڑنے والی چیز ہے, دماغ خراب کر دے گی اس کا, بڑاپن لائے گی اس میں, تعلی پیدا ہو جائے گی. حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ علماء و مشائخ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں بارگاہ خداوندی سے میں دعا سے بڑھ کر کوئی انتظام نفع بخش نہیں, کیونکہ اولاد کی تربیت والد کے ناز اور اگر والدہ موجود ہو تو اس کی محبت میں ہوتی ہے, اور لوگوں کا باپ کی وجہ سے اس کی تعظیم کرنا ہی اسے بگاڑنے کے لیے کافی ہے. اس لیے عموماً ان کو فضائل و کمالات حاصل کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی تو اسپیشل رعایت ہو رہی ہے تو کمالات حاصل نہیں کرتے پھر, بلکہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ جس جاہ اور عزت کی خاطر مجھے تحصیل علم اور ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت تھی وہ تو مجھے والد کی وجہ سے حاصل ہی ہے, پھر مجھے اس کے لیے محنت و مشقت کرنا لغو بیکار ہے. برخلاف عوام الناس کی اولاد کے, خصوصاً کسانوں کی اولاد کے, کہ ہوش سنبھالتے ہی اس کو حاکم وقت کی زدوکوب اور چپراسیوں کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے, جو نہایت تشدد سے معاملہ کرتے ہیں, بس ان کو اس اذیت اور تکلیف سے نکلنے کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں قرآن و حدیث کی تحصیل کا خیال ڈال دیتا ہے. اس زمانے کی بات ہو رہی ہے, اس زمانے میں سارے مسلم ریاستیں تھیں, مسلم ممالک تھے, جس قدر لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اسی قدر وہ علم میں ترقی اور رغبت کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہ شیخ الاسلام اور شیخ الطریق بن جاتے ہیں. شیخ احمد زاہد ہر چلے میں اپنے بیٹے کو خلوت میں رکھتے, مگر جب چلہ ختم ہونے تک اس پر کچھ انوار نہ کھلتے تو فرماتے, اے بیٹا, اگر کچھ میرے اختیار میں ہوتا تو تصوف میں کسی کو تجھ پر مقدم نہ کرتا, تجھے ضرور رہتا, میرے اختیار میں نہیں, مگر تمہاری عدم صلاحیت کی بنا پر مجبوری ہے اور یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی. میں کہتا ہوں بعض علماء اور صالحین کی اولاد کے حق میں اس قاعدے کے خلاف ظہور میں آیا ہے, ایکسپشن تو ہوتا ہی ہے. شیخ تقی الدین سبکی, شیخ سراج الدین بلقینی کی اولاد نہایت باکمال ہوئی ہے, جن کو ہم نے تو طبقات صوفیہ اور علماء میں ذکر کیا ہے, جس کا نام لواقح الانوار فی طبقات الاخیار ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسے بہتوں کو پیدا کرے اور ان کی برکات سے سب کو مستفید کرے. سمجھے گی کتاب ہے نہیں, ایسے سب وہ جو سلف کے اخلاق میں سے یہ ہے, سلف کے اخلاق میں سے یہ ہے بول کے رہتا. مجھے خیال پڑتا ہے کہ یہ بھی سنائے حضرت ہم کو, پابندی سے سناتے تھے روزانہ عصر کے بعد. یہ کتاب ہے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, قریب کلیات امدادیہ کے نام سے. دس کتابوں کا مجموعہ ہے, یہ چھوٹی چھوٹی دس کتابیں ہیں حضرت کا. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نام بڑا ایسے ہی ہے تھوڑا, نفس کے ساتھ میں جو مجاہدہ ہوتا ہے اس کو بڑا مجاہدہ کہتے ہیں, دشمنوں کے ساتھ میں لڑنے کا جو مجاہدہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس کو چھوٹا مجاہدہ کہتے ہیں, تو اس سے ملتا ہوا نام ہے. تو پہلے جو ہے تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت دور تک, بہت لمبی, پھر اس کے بعد نعت شریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب اشعار میں ہے, یہ پرانے لوگ اشعار میں لکھنے کی عادی ہیں, اور یہ کتابیں پڑھنے کی عادت ہے. ان کی اردو بڑی عجیب ہوتی ہے لیکن اس سے اگر مانوس ہو گئے نا تو بڑا مزہ بھی آتا ہے. ظاہر ہے کہ 150 سال پہلے کی اردو ایسی رہے گی. ذرا سا جیسے عنوان ہے افسوس اور ندامت کرنا اس پر کہ عمر غفلت میں چلی جاتی ہے, اور تنبیہ کرنا نفس سرکش اپنے کو, یعنی اپنے نفس سرکش کو, سرکشی حکم اللہ تعالی کی سے, اور رجوع کرنا اس کو فرما برداری معبود حقیقی اپنے کی, اور جواب در جواب اس کا. اس نے جواب دیا, پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اپنی غفلت والی عمر پر افسوس اور ندامت کے سلسلے میں ہے, اور نفس کو اس کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے میں جو سرکشی کر رہا ہے, مخالفت کر رہا ہے, اس پر تنبیہ کرنے میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کلام ہے, اور اگر اس کی طرف متوجہ ہونے میں اس کا جو عذر ہے, جو جواب ہے, جب وہ دیتا ہے تو پھر اس کا جواب دینے سے متعلق ہے یہ. سنو دوستو گوش دل سے ذرا, سو اشعار میں رہیں گے. گوش دل, دل کے کان, گوش میں نے کان. خرگوش کو خرگوش اسی لیے بولتے ہیں کہ اس کے کان گدھے کے جیسے ہوتے ہیں. اصل بات وہی ہے, وہ خرگوش اسی لیے کہ خرگوش ہوتا چھوٹا ہے, کان اس کے بڑے ہوتے ہیں, اور اس کے کان گدھے کے کان سے ملتے جلتے ہیں, اس لیے اس کا نام ہی خرگوش ہے. ادھر آ کے بیٹھ, جب دونوں میرے کو ہی دیکھیں گے تو پھر کہاں سے بات کریں گے آپس میں. اور ادھر ان کے بازو کا آگے بیٹھ. سنو دوستو گوشے دل سے ذرا, سناؤں تمہارا تمہیں ماجرا. اب حضرت اپنے نفس کو خطاب کریں گے, لیکن ہر ایک کے ساتھ نفس ہے, تو جو ماجرا انہوں سنا رہے ہیں وہ ہمارا ہی ماجرا ہے, ہمارے حالات کی تفصیلات ہیں. کہ اندر وجود آدمی کے صدا, آدمی کے وجود کے اندر ہمیشہ, کہ اندر وجود اندر, شعر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, الفاظ کے پڑھنے میں فرق کر دینا پڑتا. کہ اندر وجود آدمی کے صدا رہے جنگ ہے نفس اور روح کا, نفس میں اور روح میں جنگ رہتی ہے ہمیشہ. رہو تم خبردار دونوں کے, اب نہیں تو پڑے تم پہ آخر غضب. علاج اس کا خوب ہی بتاتا ہوں میں, تم راہ سیدھی دکھاتا ہوں میں. کرو گے اگر اس پہ عمل جان سے, رہو گے بچے نفس و شیطان سے. بیاں حال اب اپنا کرتا ہوں میں, کہ جس فکر میں روز رہتا ہوں میں. مجھے آ گیا جو خیال ایک رات, لگا سوچنے اپنے دل میں یہ بات, کہ افسوس غفلت میں جاتی ہے عمر, صدا کوس رحلت بجاتی ہے عمر, صدا کوس رحلت بجاتی ہے عمر. کوس سٹی کو کہتے ہیں, رحلت میں نے سفر. صدا کوس رحلت بجاتی ہے عمر. مجھے فکر کل کا ہوا آج یوں, کہ کی دولت عمر برباد کیوں. نہ سویا شب اس فکر میں ایک دم, رہا رات بھر اس میں چشم نم. چشم نم روتا رہا, چشم آنکھ نم منے بھیگاؤ بھیگی ہوئی. اسی میں گئی رات ساری گزر, ششو پنج کرتا رہا تا سحر. کہا نفس کو آخرش میں نے رات, آخرش میں نے اس کے آخر میں, شین میں نے اس کے. کہا نفس کو آخرش میں نے رات, کہ کیا ہو گیا تجھ کو اے بد صفات. خبر حال کی تجھ کو اپنے نہیں, کہ آیا تھا یہاں کس لیے اے لعین. اے ملعون یہاں کس لیے آیا تھا تو دنیا میں, کیوں آیا ہے یہاں, کیوں تو پیدا ہوا, کدھر جائے ہے کس پہ شیدا ہوا. جانا کدھر ہے, عاشق کس پہ ہے. بتا تجھ سے کیا حق کو منظور تھا, یہاں کے کیا کام تو نے کیا. تجھے جس لیے حق نے پیدا کیا, بتا اس میں یہاں کے کیا کیا کیا. کیا حق نے پیدا تجھے جس لیے, نہیں کرتا وہ کام تو کس لیے. اپنے نفس کو خطاب کر کے بول رہے ہیں. تجھے آہ اپنی خبر کچھ نہیں, میرے کہنے کا بھی اثر کچھ نہیں. تو نفس نے جواب دیا, کہاں اس نے وہ تھا خزانہ چھپا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا چھپا ہوا خزانہ تھا. کہاں اس نے وہ تھا خزانہ چھپا, یہی آدم آئے نہ اس کا ہوا. یہاں مظہر اپنا بنایا مجھے. اللہ میاں تو اپنے کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے, اصل میں میرے کو کیا کام تھا سمجھ رہا ہوں, کچھ بھی کام نہیں تھا میرے کو. یہاں مظہر اپنا بنایا مجھے, محبت کا جامہ پہنایا مجھے. میں ایمان اس پہ رکھوں ہوں مدام, ہمیشہ. مدام نہیں ہمیشہ, ہے توحید سے اس کی دلشاد کام، کہا میں کہ اے نفس بددشت خو، ہے دشمن حقیقی میرے دل کا تو، بناتا ہے کیوں تو یہ باتیں دروغ، تیری بات ہرگز نہ رکھے فروغ، محبت کی ہو جس سے دل خادمان، کہاں ہے وہ تجھ میں مجھے دے نشان۔ بس اللہ کی محبت میں بھرا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا مجھے مظہر بنایا ہے، محبت ہے دل میں میرے، بس یہ بولا نا۔ تو بول رہے ہیں کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ محبت تو وہ ہوتی ہے جس سے آدمی کا دل خادم ہو جاتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے، تو اس کی نشانی کہاں ہے؟ جو ایمان و الفت میں صادق ہے تو، تو پھر کیوں گناہوں پہ عاشق ہے تو؟ کرے ہے کب عاشق خلاف حبیب، عاشق حبیب محبوب کے خلاف کہاں سے کر سکتا ہے؟ کرے ہے کب عاشق خلاف حبیب، نہیں تجھ کو اس کی محبت نصیب، کہا اس نے ہے وہ رحیم و غفور، گناہ میرے سب بخش دے گا ضرور، کروں میں گناہ پھر توبہ کروں، وہیں پل میں مقبول ہوگا ہوں، کہاں میں فریب مجھے دے ہے کیا، دغا کی ہو توبہ سے کیا فائدہ، گناہوں کی ہے دل میں الفت بھری، فریب حق کو دیتا ہے تو اے شقی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خود گیم کھیل رہا ہے۔ تو اس جہل اور مکر ہی سے نکل، طریق شریعت پہ چلے دغل، کہا تنگ مت کر تو اتنا مجھے، میں ناچار ہوں حق کی تقدیر سے۔ اب دوسرا جواب، پہلے کیا بولا؟ میرے دل میں محبت ہے، تو بھائی محبت ہے تو بھی محبت میں تو اطاعت ہوتی ہے، وہ جواب انہوں نے دے دیا۔ تو اب اس کے بعد کیا بول رہا ہے؟ میرا مقدر ہی ایسا ہے۔ کہا تنگ مت کر تو اتنا مجھے، کون کہا؟ نفس کہا ان سے، میں ناچار ہوں حق کی تقدیر سے، کہا حق نے مجھ کو ظلوماً جہول، لمحے میرے کو بولے بڑا جاہل ہے بڑا ظالم ہے، نصیحت سے تیری ہو اب کیا حصول، کہا میں وہ ہے حجت بے فروغ، میرے سامنے لاتا ہے اے دروغ، ظلوماً جہول حق نے تجھ کو کہا، کہ ہے عیب اور نقص تجھ میں چھپا، کیا تجھ کو آگاہ اس واسطے، تو ظلوماً جہول ہے بول کے تجھے علم دیا آگاہ کیا، کہ تاتو گناہوں سے بچتا رہے، مت اس پر تو اتنا اب اصرار کر، نہ مغرور ہو کام کا کار کر، کسی کو اگر کہیے جاہل ہے تو وہ جہل سے بھاگے بے گفتگو، نہ تجھ سے کہے یہ کہ جاہل ہوں میں، پڑھوں کس طرح علم کاہل ہوں میں، گدھے کے جو چابک لگے خوب چست، تو وہ اور چلنے میں ہوتا ہے سست، اور ہووے اگر اسپ نیک نہاد، اشارے سے چلتا ہے وہ مثل بار۔ ایک ہوتا ہے گدھا اور ایک ہوتا ہے گھوڑا، گدھے کو مارے تو انہیں بھاگتا بھگتا نہیں، اور گھوڑا جو ہے نا خالی چابک کے اشارے سے ہوا کی طرح جاتا ہے، مثل بات مانے ہوا کی طرح۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ایسا ہوا، گویا اس کے تن سے ہوئی جاں ہوا، جو اس باب سے اس کو دیکھا خاموش، میں جانا کہ کچھ اس کو آیا ہے جوش، اب ایک اور چابک لگا جلد تر، کہ شاید یہ آوے کہیں راہ پر، کہاں میں ہوئی تو اس پہ حجت درست، تو طاعت میں اب کیوں نہیں ہوتا چست، وہ بولا جو ہے حکم تقدیر کا، ہے کب اس میں دخل عقل و تدبیر کا، بھائی تقدیر میں بھی رہنا، کری حق نے مجھ تجھ سے پہلے نوشت، نصیبوں میں ہر ایک کے دوزخ بہشت، لکھا جو گیا حق کی تقدیر سے، مٹا کب سکے کوئی تدبیر سے، نہیں مٹتا جو کچھ قلم لکھ چکا، تو چاہے سو کر اب برایا بھلا، گرے کرچے شیطان کی جو تو سجود، جو تقدیر بد ہو تو کیا ہوئے سود، اگر بری تقدیر ہے تو فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کہا میں کہ اے نفس بد بے حیا، یہ مکر و فریب اور لایا نیا، نہ سمجھا تو کچھ بھی اب اہل، اگر اٹھایا ہے پھر تو نے غفلت سے سر، عمل بھی تو تقدیر سے سب ہیں جاں، یعنی جیسے جو مقدر میں ہیں، اور وہ عمل بھی مقدر میں سے، تیرے کیسے معلوم کہ عمل مقدر میں نہیں ہے؟ بول گیا بہانہ اس نے بنایا کہ اگر میرے مقدر میں عمل نہیں ہوگا تو میں کیسے کروں گا، جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ عمل بھی تو مقدر ہی ہوتا ہے، مقدر کا ہوگے عمل ہی نشان، عمل نیک پر جس کو قائم رکھا، سمجھ لے کہ حق اس سے راضی ہوا، دیا جس کو شہوت کے اندر پھنسا، خدا کا غضب اس پہ نازل ہوا، ہوا دور رحمت سے وہ برملا، عمل بد میں جو ہو گیا مبتلا، نہ جانے تو گر حق کی تقدیر کو، رضا کا نشان ڈھونڈ گمراہ نہ ہو۔ اگر حق کی تقدیر تم کو معلوم نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نشانی تلاش کرو. کہا حق نے کب تجھ سے اے بے شعور کہ دوزخ میں رکھوں گا تجھ کو ضرور. کہا ہے ولے حق نے یہ بے خلل رضا کی نشانی ہے اچھے عمل. کہا تھا خدا نے جو کچھ تجھ کو یار ہوا اس سے گمراہ تو زینہار. ہے تف تیری عقل اور فہمید پر, فہمید میں نے سمجھ, خیال عبس پر جو باندھے کمر. کہا سینکڑوں نے عمل خوش کرے. پھر اس نے ایک بات کہی, سینکڑوں لوگوں نے اچھے عمل کیے, جو تقدیر بد تھے سو کافر مرے. قریبلیس و بلام کے اوپر قیاس, اسی سے میرے دل میں ہے سر حواس, اسی سے میرے دل میں ہے سو ہراس ڈر. اگر عمر ساری عبادت کرے جو آوے قضا بد شقاوت کرے, میرے کفر میں اور عمل ہوئے ضبط, اسی کفر سے عقل ہے میری خپت. کہا میں اسی سے تو رکھتا ہے ڈر کہ کی تو نے دو عابدوں پر نظر, ہوا عمر میں ان سے جو ایک قصور, کیا حق نے درگاہ سے ان کو دور. نہ کی کچھ عبادت پہ ان کی نگاہ, کیا ایک گناہ سے انہیں یوں تباہ. سمجھ لے یہ ہے بے نیازی کی شان, کرے ایسے بندوں کو جو بے نشان. ہزاروں نبی اور ولی بے حساب, عبادت سے حق کی ہوئے کامیاب. ایک دو آدمیوں کی نشانی مثال لے کے اپنے اوپر تسلی دینے کے واسطے یہ تو ناجائز فائدہ ہوا. ہزاروں انبیاء اور ہزاروں لاکھوں اولیاء وہ تو کامیابی ہوئے نا نیک عمل کر کے. کروڑوں مسلمان طاعت کریں ہوئے حق کے مقبول اور کاملیں, بہت عابد و زاہد و متقی ہوئے نیک اعمال سے جنتی. نہ ان سب کی فائدوں پر نظر, گیا تو دو عابدوں کے نقصان پر. پکڑ کے دو ملعون کی تو سند, لگا کر نہ بے خوف اعمال بد, کرے تو گناہ اور چاہے نجات. عجب ہے حمق تیرا اے بد صفات, ہزاروں کرے جرم شام و سحر, سمجھتا ہے پھر آپ کو راہ پر. اگر اس کی ہے بے نیازی کی شان, نہیں تجھ کو کس لیے خوف جان. تیرے آگے درندہ ہو شیر گر, نہ بھاگے تو دے جان اس کو مقر. خفا ہو کے بولا وہ غفار ہے, غفور اور حلیم اور نکوکار ہے. ہے قرآن میں ہر جا غفور اور حلیم, وہ بے شک ہے رب الرؤوف الرحیم. گناہ میرے ہوں گرچہ بے انتہا, پر اس سے ہے سو درجہ رحمت سوا. گناہوں سے اپنے نہیں مجھ کو ڈر, وہ غفار ہے بخش دے گا مگر. کہاں میں تو نازا نہ ہو اے لعی, کہ حیلہ یہاں کام آتا نہیں. ہے اللہ بے شک غفور اور حلیم, ولیکن ہے قہار بھی اے لعیم, قہار بھی ہے. کرے بخشش اور قہر بھی بے گما, جمال اور جلال اس کی ہیں دونوں شان. کرے سب و غفلت سے گرتو گناہ, اور ہو جائے تجھ سے خطا گاہ گاہ, تو بخشے تجھے وہ کہ غفار ہے, نہ بخشے اگر چاہے قہار ہے. ہے تو ایک طرف اپنے آرام کو, نہ سمجھا ولے اس کے انجام کو. کرے جہل و طغیان سے یہ کار تو, جہالت سے اور سرکشی سے یہ کام کرتا ہے. گناہوں پہ کرتا ہے اصرار تو. کرے ہے گناہ آہ بے خوف ڈر, نہیں عز و زاری کا تجھ میں اثر. جو ایسا ہو گمراہ ہو سرکش کہیں, خدا کی وہ بخشش کے قابل نہیں. ذرا کر کے توبہ کر اچھے عمل, خدا کے لیے مت پڑ اندر خلل کے اندر مت پڑ. کر اچھے عمل یار شام و پگاہ, اگر ہو گیا تو اس سے کوئی گناہ. یقین جان اس وقت وہ ہے کریم, کہ یہ اس کی عادت ہے جاری قدیم. ملا ایک کو گر خزانے میں گنج, تو کب اور کھیتی کا چھوڑیں گے رنج. بلا جہل ہو اس سے زیادہ کسے, بس اب چھوڑ ہیلا رہے راست لے. اگر ایک آدمی کو خزانہ مل گیا تو دوسرے لوگوں کا خزانہ مل جاتا, میرے کو بھی بول کے کھیتی باڑی چھوڑ دیتے کیا, یہ بول رہے ہیں. کسی کے ساتھ اگر بخشش ہو گئی تو یہ کیا ضروری ہے کہ اپنے ساتھ ہوں. کہا اس نے مجھ پر نہ کر تو جفا, تیری خود ہے اس میں سراسر خطا. میں نیک عادت اس کی گو ہوں جانتا, ہوں عفو کرم اس کا پہچانتا. گناہ میرے گرچے ہیں کوہے گرا, ولے اس کی بخشش ہے جو آسماں. گناہ میرے بخشش سے زیادہ نہیں, وہ اللہ اکرم الاکرمین. مجھے کس لیے تنگ کرتا ہے آہ, وہ مجھ سے بھی بدتر کے بخشے گناہ. کہا میں کہ یہ تو کہا تو نے سچ, ولے ایسے باطل ارادے سے بچ. بلا شک وہ ایسا ہی غفار ہے, کریم اور رحیم اور ستار ہے. گناہ تیرے اور اس کی بخشش میاں, برابر نہ ہو سکتی ہے بے گما. ولے حیف ہے, ولے منے ولیکن, لیکن ولے حیف ہے, افسوس ہے ایسے غفار کو, کیا تو نے آزردہ اے دشت ہو. جو ہو ایسا سن ارحم الراحمی, وہ آزردہ کرنے کے قابل نہیں. جو جانے تو حق ہے نیکو صفات، نیکو دوست عافی ہے اور نیک ذات، وفادار سمجھے کرے پھر گناہ، خطا پر خطا یہ تو کرتا ہے آہ، جو ہو ذات ایسی غفور اور حلیم، وہ لائق عبادت کی ہے اے لئیم، کرے ذات ایسی کو آزردہ جو، وہ گردن زدنی کے ہے لائق سنو۔ اب اس کے بعد آپس میں نفس کا اور ان کا سوال جواب ہوا نا، تو یہاں تک ایک عنوان ہوا، اس کے بعد دوسرا عنوان ہے وہ بعد میں سنائیں گے آپ کو۔ ہوتا یہ ہے کہ نفس عاجز ہو کے جوابات سے ان کے سلطان روح کے پاس جاتا ہے، روح کے پاس جا کے اس سے مدد مانگتا ہے۔ اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں نفس اور روح میں جو جنگ چل رہی، جو مقابلہ ہوتا، وہ لہے ان سے لاتے ہیں۔ بڑی عجیب کتاب ہے اگر غور کیا جائے تو۔ پھر اس کے بعد بیچ میں وسواس کا جاسوس آتا ہے دونوں کے بیچ میں، پھر اس کے بعد میں عقل کا وزیر آتا ہے اپنا کام کرنے کے واسطے، پھر اس میں اپنے ساتھ جو ہے نا لڑنے کے لیے حرص کو لے کے آتی ہے عقل، اور جنا والا غصہ لے کے آتی ہے۔ تو ایک اس کو باضابطہ جنگ کی شکل دی ہے پوری، کہ کس کے کون لشکر ہیں وہ کھلتے ہیں، روح کے لشکر کون ہیں، نفس کے لشکر کون ہیں، عقل کے لشکر کون ہیں، اور کس طریقے سے کون حملہ کرنا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، کس طریقے سے کون بچانا چاہتا ہے۔ یہ پوری اس ترتیب پہ ہے کتاب، جو نفس و شیطان کے اندر جو معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اس کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنایا، اب آہستہ آہستہ ہے وہ سلسلہ اس کا۔ اس کے اندر سوالات ہیں، جوابات ہیں، ہمارے اندر کے اندر جو کھیل چلتا رہتا ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو تربیت کا اسلوب تھا، جو انداز تھا، چونکہ غلبہ سلسلہ قادریہ کو تھا، تو وہ علمی انداز میں تھا زیادہ۔ سلوک علمی کہتے ہیں اس کو، علم کے ذریعے سے اللہ تعالی کی طرف چلنا، عمل سے بھی چلنا ہوتا ہے، علم سے بھی چلنا ہوتا ہے۔ علم سے چلنے میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ، اپنا غور، اپنی فکر، اپنا دھیان، اپنی یاد، علمی مشغلہ اختیار کر کے اللہ تعالی کے ساتھ ادھر اپنا رخ کر لیتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے عمل بھی اس کے تابع ہو جاتا ہے، عمل کو اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ چونکہ جیسا علم ہوتا ہے ویسے عمل ہوتا ہے، علم عمل کا امام ہے۔ اس لیے سلسلہ قادریہ کے نام سے جو عام طور پر اسباق ہوتے ہیں، اس میں سلوک علمی ہوتا ہے۔ سلوک علمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے اور عقیدوں کے لیے، صفات کے لیے جو شریعت عطا فرمائی ہے، اس کی طرف جو اللہ نے بلایا ہے بندوں کو، تو مخاطب ہونے سے پہلے کے جو احل حالات ہیں ان کو بنیاد بنا کے بلایا ہے۔ شریعت دینے سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہ معاملات گنائے اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ سے ڈرو جو تمہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پیدا کرنا تو شریعت دینے سے پہلے ہوا نا، اپنے خالق ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے مالک ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے رب ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے حاکم ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے محافظ ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنے قریب ہونے کو بتا رہے ہیں، اپنا ساتھ ہونے کو بتا رہے ہیں۔ تو اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، اپنی جو صفات ہیں اللہ پاک کی، ان کے جو نام ہیں، ان کے جو کام ہیں، جو کیا انہوں نے، ان کو بنیاد بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا یہ حق جتاتے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، تم میرے محتاج ہو، لہذا میں تم کو جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ تو گویا ترتیب علمی میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بندوں کے، یعنی مخلوق کے ربط میں گھسنا، تعلق میں گھسنا، کہ خالق کا اپنے مخلوق کے ساتھ میں ربط کیسا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، جانتا ہے، بولتا یعنی بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، حفاظت بھی وہی کرتا ہے، رب بھی وہی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے. انہی چیزوں سے تو ہم کو بندگی کی طرف بلایا جاتا ہے نا. تو یہ جو چیزیں اللہ پاک نے اپنے بارے میں بتائی ہیں ان میں غور و فکر کرنا، اس غور و فکر کرنے میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا دماغ اس میں بزی ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ آپ غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ دماغ بزی ہوگا اس میں. اور حدیث نفس جا کے حدیث قلب ہو جاتی ہے. حدیث نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنے جی میں باتیں کر لیتے رہنا، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، اپن کرتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. ہم میں سے ہر کوئی حدیث نفس میں مبتلا ہے، یعنی ہر کوئی ہم میں سے اپنی اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے. آپ یہاں سے گھر جانے تک اپنے سے باتیں مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی اس کی عادت ہو گئی کہ دھیان بھی نہیں جاتا کہ میں حدیث نفس میں مبتلا ہوں. حدیث نفس کہتا ہے خود اپنے جی سے باتیں کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور ان دو رکعت کی نمازوں میں حدیث نفس نہ کرے، اپنے جی سے کوئی بات نہ کرے، جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی. اتنی عادت ہے اپنے کو کہ کوئی دو رکعت نماز حدیث نفس سے خالی ہونا مشکل ہے. اپنے جی میں بات کرنے سے کرتے رہتے اپنے لوگوں کرتے رہتے ڈکتے بھی نہیں ہوتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ قلب کو حدیث میں نہیں لگایا. حدیث کہتے ہیں بات کو، دل کو باتوں میں نہیں لگایا. دل کی باتیں الگ ہیں. دل کے اندر دل کی خصوصیت توجہ اللہ ہے اصل. نفس کی خصوصیت غفلت عن اللہ ہے، دل کی خصوصیت توجہ اللہ ہے. اسی وجہ سے وہ دل کی غذا ہے، اسی لیے وہ دل کا ذکر ہے. فکر جو ہے وہ دل کا ذکر ہے. زبان کا ذکر زبانی ذکر ہے، اور فکر کرنا اور سوچنا یہ قلب کا ذکر ہے. اور فکر کرنا اور سوچنا یہ دماغ کا کام نہیں ہوتا، یہ دل کا کام ہے. سوچ بوجھ فکر غور. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ قفل ہے کیا؟ تو مطلب یہ کہ غور کا تعلق دل سے ہے، انہیں دل پہ قفل ہے. دماغ تو کھلا ہے نا، بول سکتے نا کوئی قفل ہے کیا؟ کیا مطلب یہ کہ اگر قفل کھلا ہوا رہتا تو دل کام کرتا تھا، اور وہ غور و فکر ہے. ام لہم قلوب یفقہون بھی. ہاں، مشرکین کے بتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کو آنکھ ہے جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ یہ بت کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کے دل ہیں جس سے یہ سمجھتے ہیں؟ تو سمجھ کا تعلق دل سے ہے. دماغ کیا کرتا ہے؟ دماغ وزیر ہے دل کا. دل کا حکم لے کے دماغ پلاننگ میں لگ جاتا ہے تو وہ اتنا قریب رکھتا ہے کہ لگتا انہیں کرنا چاہتا. اس لیے کہنا ادراک اور فہم دل کا تعلق ہے، دماغ کا نہیں. دماغ جو ہے نا وزیر ہے، اس کا پلاننگ کرنا ہے، اس کا ہونے والی خواہش کو، ہونے والے حکم کو پورا ہونے یا نہ ہونے کے لیے تدابیر کرنا، یہ دماغ کا کام ہے، پلاننگ، منصوبہ بندی. اور اتنا گہرا، اتنا قریبی اور اتنا سریع تعلق ہے، تیز تعلق ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ دماغ ہی کر رہا ہے. تو سوچنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ دل کا ذکر ہے اصل میں. اور اگر دل کو اس میں مشغول کیا جائے، ہمیشہ رات دن اسی سوچ میں رہے آدمی، جس کو تعلیمات قادریہ کہتے ہیں، سلسلہ تعلیمات قادریہ، تو یہ علم کے اعتبار سے سلوک طے ہوتا رہتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آدمی خواطر پر کنٹرول کر سکتا ہے. سارے فساد کی جڑ جو ہے نا ہمارے خواطر ہیں. خواطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر ارادے کے جو واردات باتوں کی ہوتی رہتی ہیں، خطرے سے ذکر ہے، ذکر سے فکر ہے، فکر سے ارادہ ہے. خطرہ کہتے ہیں وارد کو، آپ کے ارادے کے بغیر جو چیز دل پہ آئی وہ خطرہ ہے. خاطر قلب، غبار خاطر، علامہ اقبال. خاطر اسی وجہ سے دل کو بھی بولتے ہیں، چونکہ خطرے کی جگہ وہی ہوتا ہے. میرے خاطر میں یہ بات آئی، ایک خطرہ ڈر اور خوف کے معنی میں اور اندیشے کے معنی میں ہوتا ہے، وہ معنی میں نہیں بولی جا رہی یہاں پہ بات. خطرہ دل پر آنے والا خطاب، دل پر اترنے والا وارد، وارد میں نے اترنے والا، واردات قلبی ہیں نا، میرے واردات قلبی ہیں اس وجہ سے شاعری کر رہا ہوں، دل پہ یہ باتیں اتری. دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے تعارف خانے میں، واردات آ رہے ہیں. ہم تو وہ شاعر سب سے زیادہ وہیں کرتے بول کے سنا شاعری، چونکہ اس میں شیطانی خلل زیادہ رہتا ہے. الشعراء یتبعون الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہمون. مزہ اس کی ہے کہ اس میں خیالات کی پرواز ہے، مبالغے کی پرواز ہے، تخیل ہے، سوچنا ہے، اڑانا ہے دماغ کو. وہ ایک لغو فضول حرکت ہے نا. وہ ایک شاعری ہوتی ہے دین کی اور ایک شاعری ہوتی ہے دنیا کی. دنیا کی شاعری کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، دین کی شاعری اچھی چیز ہوتی ہے. تو جو خواطر ہوتے ہیں ان سے ذکر پیدا ہوتا ہے، یاد پیدا ہوتی ہے کسی چیز کی، دھیان پیدا ہوتا ہے، اور اس دھیان سے پھر سوچ مشغول ہوتی ہے، فکر مشغول ہوتی ہے اس دھیان میں، اس فکر سے پھر ارادے پیدا ہوتے ہیں، اس ارادے سے پھر عمل وجود میں آتا ہے. تو جو اللہم اجعل کیا ہے وہ، وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، میرے دل کے وساوس کو آپ کا ذکر اور آپ کا ڈر بنا دیجیے، یعنی مجھے وسوسے اور خیالات بھی آپ کے ذکر اور آپ کے ڈر کی شکل میں ہی آیا کرے تو جنجالی نہ رہے کچھ. حدیث شریف، ایک مرتبہ میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ ایسا یہ جو تسلسل ہے کہ عمل کرنے سے پہلے ارادہ ہوتا، ارادے سے پہلے فکر ہوتی، فکر کے بعد سے پہلے ذکر ہوتا، ذکر سے پہلے خاطر ہوتا، وہ ایک عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے دکھائی اور وہ بات سمجھ میں آ گئی. گاؤں میں ہم نے بہت سے مشاہدے اس کے کیے ہیں، گاؤں ہی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ جو گھروں میں رہنے والی چڑیاں ہوتی ہیں نا، جب ان کو انڈے دینے ہوتے ہیں، بچے نکالنے ہوتے ہیں، تو یہ ایک پلاننگ کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اڑتے 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 کہیں گھس جائیں گے گھر میں، بالکل کبھی گھر میں اندر کے حصے میں، ادھر کے حصے میں، ادھر کے حصے میں، ایک دم گھس کے نکل جائیں گے. لیکن جس جگہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہاں یہ بات ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ٹھکانہ بنایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ بار بار اس جگہ آتا جاتا. چھڑا چھڑی جو ہیں وہ بار بار اس جگہ چکر کاٹتے ہیں اور بالآخر وہ طے کر لیتے ہیں کہ یہاں گھونسلہ بن سکتا ہے. پھر وہ تین کے کاڑیاں لا کے، یہ وہ کچرا کوڑا جو کچھ ان کے پاس گھر بنانے کا سسٹم ہوتا ہے، وہ لا کے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی سیم یہی قصہ ہوتا ہے. خواطر بھرے ہوئے ہیں کائنات میں، وہ ادھر ادھر گھومتے گھماتے ہمارے دل پہ بھی گھس جاتے ہیں. اس کے بعد اچانک اس کو ایک خیال آتا ہے کہ ارے یہ جگہ ہے بول کے، خانہ خالدہ دیو می گرد، آنا جانا شروع کر دیتا. اسی آنے جانے کے بعد، اسی آنے جانے کا نام ذکر ہے اصل میں. تو اس بار بار کی آمد رفت کے بعد میں طبیعت ادھر متوجہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا نام فکر ہے. طبیعت کے اس کی طرح متوجہ ہونے کے بعد میں آدمی کا ارادہ متردد غیر متردد رہتا ہے. متردد ارادہ جب اس کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن تردد میں ابھی ہوتا ہے تو تردد میں ہم ہوتا ہے. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي. کروں نہ کو کروں. پھر اس کے بعد میں طبیعت راجح ہو جاتی ہے, رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے, وہ عزم ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ دماغ جو ہے نا پلاننگ دیتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز چاہیے ہی تو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو ایم ایس بھیج دینا پڑے گا, کچھ لکھ کے کرنا پڑے گا, فون ڈائل کرنا پڑے گا, فون کا پتہ اٹھانا پڑے گا, فون نمبر معلوم کرنا پڑے گا, ادھر جانا پڑے گا, گھر کے چکر کاٹنا پڑے گا, کچھ بھی جو بھی ہے بارہ قصہ اس کے بعد کی کہانی جو بھی ہے. تو خاطر سے ذکر ہے, ذکر سے فکر ہے, فکر سے ہم ہیں, ہم سے عزم ہے, عزم سے عزم اور ارادہ ایک ہی ہوتا ہے. بعض لوگ عزم میں اور نیت میں فرق کرتے ہیں, بعض لوگ نہیں کرتے ہیں. جو مقرون بالعمل ہوتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں سر. عمل نیت مقترن بالعمل ہوتی ہے. تمنا جو ہے اس ہم کا نام ہے جو مقترن بالعمل نہیں ہوتی. خواہش ہے کسی چیز کی لیکن عمل سے جوڑ میں پیدا ہو رہا ہے تو ابھی خواہش کے درجے میں ہی ہے وہ چیز. عمل کے ساتھ میں جوڑ پیدا کر دیا گیا ہے اس کا تو پھر آدمی نیت کر چکا ہے اس کا. سفر کرنے کو سوچے ہوئے تو شریعت آپ کے سوچ لینے پہ آپ کے مسافر ہونے کا حکم نہیں لگاتی. طے کر لیے ہیں تو بھی آپ کے مسافر ہونے کا حکم نہیں لگاتی. ٹکٹ خرید لیے ہیں تو بھی آپ کے مسافر ہونے کا حکم نہیں لگاتی. چلنا شروع کر دیے تو مسافر ہونے کا حکم لگاتی. نیت مقترن بالعمل ہو تو وہ معتبر ہے. تو سلسلہ قادریہ میں یہ بات ہے جس کے ہم لوگ سب فرزند ہیں, سلسلے میں منسلک ہیں مرد بھی عورتیں بھی. غلبہ ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ میں سلسلہ قادریہ کو, اس میں سلوک علمی ہے. بڑا عجیب ہے. ابھی ہمارے پاس جو جوڑ ہوئے کافی سلسلے کے بیانات ہوئے, ہر دو مہینے میں, تین مہینے میں, ایک مہینے میں سلسلے کا کہیں نہ کہیں جوڑ ہوتا ہے. سلسلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین ہیں, منتسبین ہیں, وہ لوگ جمع ہوتے ہیں ایک جگہ, پھر بیانات ہوتے ہیں. ارے سلسلہ میں جو مجازین ہیں زیادہ تر تو صاحبزادگان, صوفی صاحب کے جو بیٹے ہیں تقریباً سبھی خلفاء ہیں, تو وہ لوگ ہوتے ہیں, وہ بیانات کرتے ہیں. ان کے دوسرے خلفاء بھی بیانات کرتے ہیں. جو بڑے بڑے خلفاء تھے ان کا تو انتقال ہو گیا. جو حضرت کی صحبت میں بہت رہے, بہت استفادہ کیا, وہ سبھی سال کر گئے. اس سلوک علمی میں جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ ربط الخلق مع الخالق, ربط الخالق مع الخلق, دونوں چیزیں. خالق کا اپنے مخلوق کے ساتھ میں ربط کیا ہے, مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ میں تعلق کی نوعیت کیا ہے, اس پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. مخلوق آئی کہاں سے, مخلوق کا قیام کیسا ہے, مخلوق کی تربیت کا نظام کیا ہے. اچھا ان لوگوں کے پاس جب لفظ مخلوق بولتے ہیں نا تو پورا سرکل ایک ساتھ مراد ہوتا ہے. مخلوق بول کے راستے میں جانے والے آنے والے ایسا نہیں, عرش سے لے کے فرش تک, سماوات سے لے کے ارض تک, جتنا معصوم اللہ ہے وہ مخلوق ہے, وہ پورا ایک ہی ساتھ بولتے والا لفظ بولو. مخلوقات کے اندر پہلے عقول اور ارواح ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میں مجردات ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد میں مادیات ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میں بصائت ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد میں جن کو عناصر کہتے ہیں بصائت, پھر ان کے بعد موالد ہوتے ہیں. مخلوق بول کے یہ سب ایک ساتھ مراد لیتے ہیں. موالد کہتے ہیں آگ پانی مٹی ہوا سے بننے والی چیزوں کو موالد کہہ دیتے ہیں. پیدائشی نظام چلتا ہے ان میں, مادیات میں پیدائشی نظام چلتا ہے. اب یہ جو ہے پورے چار عناصر سے مل کے بھی بنتے ہیں, بعض دو عناصر سے مل کے بنتے ہیں, تو ان چار عناصروں میں سے دو سے جو ملتے ہیں نا تو الگ الگ ملتے ہیں. آگ اور مٹی, پانی اور ہوا, آگ اور ہوا، مٹی اور پانی، ایسا سمجھ رہے، پانی اور آگ، تو ان سے الگ الگ مخلوقات ہیں. تو موالید جو ہے نا پورے چاروں کے مرکبات بھی ہوتے ہیں اور چاروں سے ہٹ کے جزوی مرکبات بھی ہوتے ہیں. اب جیسے دھواں ہے، دھوئے میں چاروں چیزیں نہیں ہوتی، اسی لیے تو وہ دھواں ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، چار چیزیں نہیں ہوتے اس میں. چار چیزوں سے مرکب ہو کے جمادات، نباتات، حیوانات ہوتے ہیں. عناصر اربعہ سے چاروں، آگ، پانی، مٹی، ہوا کے جو چار خزانے ہیں، ان سے مل کر جو چیز بنتی ہے اس میں جمادات، نباتات، حیوانات. جمادات پتھروں کی، قیلین کی چیزیں جتنی بھی ہیں جمادات کہلاتی ہیں. پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، مٹی ہے، پہاڑ کے اندر پائی، پہاڑوں کے اندر، زمین کے اندر پائی جانے والی معدنیات ہیں. اب اس میں سارے معادن آ گئے، سونے، چاندی، پتل، تانبا، لوہا، یہ وہ، المونیم، الا بلا، جتنی دھاتیں پائی جاتی ہیں وہ سب جمادات میں آتی ہیں. نباتات میں درختوں کا نظام، بڑے بڑے درخت، باغ، پھول، پودے، بیلیں، معروشات وغیرہ، معروشات بولتے ہیں ان کو، جتنی بیلیں ہوتی ہیں ان کو معروشات کہتے ہیں قرآن پاک کی زبان میں. پھر پودوں کے اندر چھوٹے الگ ہوتے ہیں، بڑے الگ ہوتے ہیں. تو نباتات کا جو پورا نظام ہے وہ بھی انہی عناصر سے آتا ہے. پھر حیوانات، حیوانات میں پھر بری الگ ہیں، بحری الگ ہیں، سبا الگ ہیں، انعام الگ، چوپائے الگ ہیں، طیور الگ ہیں. طیور میں سبا درندوں کو کہتے ہیں، شکاری الگ ہیں، غیر شکاری الگ ہیں. انہی حیوانات میں باعتبار، اس اعتبار سے دیکھا جائے، متحرک بالارادہ، اس میں پھر انسان بھی آتا ہے. البتہ پھر اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بعض ایسی خاص چیزیں ہیں جو پچھلی تینوں قسموں میں نہیں پائی جاتی. نطق ہے، تعقل ہے، فکر ہے، یہ ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا، یہ انسان ہے. اسی لیے نباتات، جمادات، حیوانات، بعض لوگ حیوانات بول کے خاموش ہو جاتے ہیں، بعض لوگ حیوانات کے بعد انسان بولتے ہیں، اس کو ایک مستقل الگ قسم شمار کرتے ہیں. جنات کو اس میں شامل نہیں کرتے، بادلوں کو شامل نہیں کرتے، بجلی کو شامل نہیں کرتے، برق وغیرہ جو ہوتی ہے نا، ان چیزوں کو شامل نہیں کرتے ان عناصر کے اندر، کیونکہ یہ چاروں سے مل کے نہیں بنتی، وہ چیزیں تھوڑے تھوڑے سے ادھورے ادھورے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی قسم الگ ہو جاتی ہے. ان کو موالید کہتے ہیں، ان سے اوپر عناصر ہوتے ہیں، الگ الگ چار چیزیں. آگ کا خزانہ پورا پھیلا ہوا کائنات میں، مٹی کا خزانہ، پانی کا خزانہ، ہوا کا خزانہ، یہ عناصر ہیں. اور یہ چاروں کے چاروں مادی ہیں، تو ان سے بنی ہوئی چیزیں تو مادی رہیں گی رہیں گی کیسا بھی، تو یہ بسائط کہلاتے ہیں. بسیط کہتے ہیں وہ جو ایک ہی ہے بس، مرکب بولے تو جو دو سے مل رہے. ان سے اوپر مجردات ہوتے ہیں، مجردات جن کے پاس مادہ نہیں ہوتا، مجردہ نلمادہ، مادے سے جو خالی ہیں. مجردات کی بے حساب قسمیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنی قسمیں انہوں نے مجردات کی بنائی ہوئی. موٹی موٹی چیزیں جن کو بہت مرتبہ بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، روحیں ہیں، ملائک ہیں، عقلیں ہیں، عقول ہیں، ارواح ہیں، ملائک ہیں، یہ مخلوقات ہیں اللہ پاک کے. اللہ نے عقل کو پیدا کیا، روح کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ملک کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جنات کو البتہ مجردات میں شامل نہیں کرتے، جیسے ہوا لطیف ہے، مجرد ہے لیکن مادی چیز ہے، لیکن ذرا لطیف ہے. تو جن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مادی ہوتا ہے لیکن ذرا لطیف ہوتا ہے. کیونکہ وخلق الجان من مارج من نار، آگ کی لپک سے جنات کو پیدا کیا. من مارج من نار، آگ کی لپک سے، آگ سے نہیں بن گئے وہ پورے، بلکہ آگ کے اندر جو بھڑک اور شولہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں تھوڑا سا دھواں ہوتا ہے، اس لپک میں ہلکا سا دخان کی آمیزش ہوتی ہے، دھوئے کی آمیزش ہوتی ہے. اسی لیے جنات میں تھوڑا سا دھواں پنا پایا جاتا ہے یا ہوا پنا پایا جاتا ہے. ان کی بہت سی قسمیں ہیں جنات کی، کئی کئی چیزوں سے بنتے ہیں وہ. اور آج کل جو ہے نا وہ دھواں کو پکڑ بھی رہے ہیں تھوڑا بہت، ویسے نہیں دکھتے لیکن اگر آپ فوٹو لیے تو ایک دم اس میں آ جاتی پرچائی. فوٹو چونکہ حیدرآباد لطیف چیز کو بھی کھینچ لیتی ہے تو وہ کھینچ رہی ہے, وہ جن کو لے رہی ہے. جن اگر ہو تو فوٹو میں آ جا رہا ہو, کوئی چیز کوئی سایہ علیحدہ محسوس ہو جا رہا. بلکہ بازی تو شکلیں وکلیں بھی آ جا رہی ہیں بعض مرتبہ. تو ان مجردات کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اور کیا کیا ہے مجردات. تو چاہے مادیات تو پھر اس میں اولویات اور سفلیات اوپر کے اور نیچے کے, زمین سے متعلق ہیں یا آسمانوں سے متعلق ہیں, کہکشائیں ہیں, ستارے ہیں, کواکب ہیں, ثوابت ہیں وغیرہ 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 وغیرہ. تو یہ پوری مخلوق ہے. اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورا ملا کے ایک جسم ہے یہ. انہوں نے کہا کہ شخص واحد ہے یہ. اور شاہ اسماعیل شہید کا بیان ہے, ایسا ویسا بھی نہیں, کوئی جاہل مولوی بول دیا, ایسا نہیں. غیر عالم آدمی ایک جاہل صوفیانہ کوئی کلام ہے, ویسی بات نہیں ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید. اور دوسرے بزرگوں نے بھی فرمایا, میں شاہ اسماعیل شہید کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اسماعیل شہید خود ایک سند ہے اہل حق کے نزدیک. حضرت شاہ اسماعیل شہید خود ایک حجت ہے, حجت الاسلام ہے. اسماعیل شہید نے ایک بات بولی تو وہ دلیل ہے, سمجھ لو. بڑے عجیب بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ پوری کائنات ملا کے ایک آدمی ہے. یہ آدمی کا لفظ میں بول رہا ہوں, سمجھ میں آنا بول کے انہوں نے شخص واحد کہا. اصل میں مشخص شخص جو ہے نا وہ تعین کا نام ہے. افراد کو شخص اس لیے بولتے ہیں کہ انہیں اپنے طور پر دوسروں سے ممتاز ہے کہ متعین ہو رہا ہے نا. تو وہ آدمی نہیں ہے وہ, مگر ایک شخص ہے وہ پورا. چونکہ اس شخص کے اندر آدمی ایک حصہ ہے اس کا, حیوانات ایک حصہ ہیں اس کے, دوسرے موالد ایک حصہ ہیں اس کے, پھر عناصر ایک حصہ ہیں اس کے, پھر مجردات ایک حصہ ہیں اس کے. پوری کائنات جو ہے وہ ایک شخص ہے. وہ مخلوق مخلوق میں مخلوقات 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 کا ایک سلسلہ ہے. جیسے ہم ایک شخص ہیں, ہمارے اندر بے شمار ہیں, لامحدود. مطلب لامحدود نہیں, بئی مانا کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. لامحدود لامحدود اصطلاحی نہیں, لامحدود عرفی. اب خون کے ایک ایک ڈراپ میں کتنے خلیے, پانی کے ایک ایک قطرے میں کتنے جرسوم میں پائے جاتے ہیں, کتنے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں, کیڑے پائے جاتے ہیں ایک ایک قطرے میں. کہیں 40 ملین, کہیں 35 ملین. ارے 40 ملین 35 ملین ایسا دکھ رہا ہے جیسے, اور ایک ایک ڈراپ میں ابھی کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے. پھر اس میں پورا نہروں کا نظام ہے, پھر اس میں پہاڑوں کا نظام ہے, پھر اس میں زمین کا نظام ہے, پھر اس میں گھاس پھوس کا نظام ہے, نباتات کا نظام ہے, جمادات کا نظام ہے, حیوانات کا نظام ہے, اشجار کا نظام ہے, احجار کا نظام ہے, اور روح کا نظام ہے. اور اسی لیے اس میں آسمانوں کا اور عرش کرسی کا نظام بھی ہے, لوہے محفوظ کا نظام بھی ہے. دماغ کیا ہے؟ لوہے محفوظ کی تو کاپی ہے, کھول کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں مغصوب ہے. پورا آسمانوں کا نظام بھی ہے, زمین کا نظام بھی ہے. جیسے یہ ایک شخص ہے, اس کے اندر پوری کائنات سمیٹی ہوئی ہے. اس میں جتنا رگوں کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا ندیوں نالوں کا اور نہروں کا نظام ہے. لیکس ہیں, بڑی لیکس ہیں, چھوٹی لیکس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. مختلف قسم کے کونوں پہ ہڈیاں جو اونچی ابری ہوئی ہیں, گھٹنے کی ہڈی, تخنے کی ہڈی, کونے کی ہڈی, یہ ہڈی, یہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں بہت سے. پہاڑوں کا نظام ہے. حیوانات کا تو کچھ حد و حساب ہی نہیں ہے. برجوں کا نظام ہے, فلاں فلاں. مطلب یہ کان, ناک اور آنکھ سماوی, اسی لیے پھر سر سے, سر کا جو حصہ ہے نا اس کا تعلق آسمان سے ہے زیادہ. سماوی نظام کی مشابہت بہت ہے اس میں. تو جیسے ہمارے ہم جو شخص ہیں, ایک ہمارے اندر ایک پوری دنیا ہے, پوری کائنات ہے. تو اس پوری کائنات کو مل کر ہم ایک ہیں, ایسے یہ پوری کائنات مل کر بھی ایک ہے. اسی وجہ سے ذات خلق بول دیتے ہو گیا لوگ, مخلوق کی ذات. ما سوى اللہ ذات خلق, مخلوق کی ذات. اب وہ مخلوق کے اندر مخلوقات بہت ہیں, اس میں بہت زیادہ تکثر پایا جاتا ہے, کثرت پائی جاتی ہے. اس پوری کی پوری مخلوق میں اوپر سے لے کے نیچے تک, فرش سے لے کے عرش تک, چونٹی سے لے کے جبرائیل تک, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, فوق سے فوق, تحت سے تحت, یہ پوری کی پوری مخلوق معلوم الہی ہے. مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہے. معلوم کا مطلب اللہ پاک کے علم میں ہے. ورنہ کہاں سے آئی وہ؟ اور اللہ کے علم میں کہاں سے آئی؟ تو اللہ کے علم, اللہ تعالی کا علم اللہ کی صفت ہے. صفت کہیں سے آتی نہیں, وہیں سے چلے جاتے ہیں انہیں, کیونکہ صفت ذات سے کبھی الگ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ صفت سے کبھی خالی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی وقت خود نعوذ باللہ من ذلک جہالت کا بھی آیا کیا, جاہل ہونے کا؟ کوئی علم آنے کے بعد انہوں علیم ہے نا, وہ علم کے ساتھ علیم ہے نا, وہ اپنی معلومات کے ساتھ علیم ہے. اگر علم کے آنے کا کوئی ٹائم مقرر کریں کہ کب وہ علم میں آئی اللہ پاک کی چیزیں, تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ جاہل رہتے ہیں. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کیا رہتے؟ جاہل رہتے. اور جاہل رہنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ جاہل تو عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے سبحان ہے, تو اس سے تو بدرجہ والا سبحان ہے. اس لیے اللہ پاک اپنی صفت علم کے ساتھ پہلے سے ہیں. صفت جب سے اللہ کی ذات ہے, جب سے اللہ کی صفات ہیں, ان صفتوں میں علم کی صفت ہے, اور اس علم کی صفت کے اندر معلومات ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے, جانتے ہیں. اللہ کس کو جانتے ہیں؟ ان کی معلومات کو جانتے ہیں, جو ان کے اندر معلومات ہیں. وہ جو معلومات ہیں پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس, ہر ایک کی الگ الگ تفصیلی امتیاز کے ساتھ ہیں. تبھی تو وہ معلومات ہوئے گئے, تو ایک ہی معلوم رہتا تھا. جتنی کائنات میں چیزیں ہیں ہوں گی, وہ سب معلومات ہیں اللہ پاک کے, ان کے پاس پہلے سے ہیں. تو اب انہوں نے اپنے معلومات کو مخلوقات کیسے بنایا؟ کیونکہ مخلوق کے پاس تو مخلوق کا کچھ نہیں ہے, وہ تو خود اللہ میاں کے علم کے اندر کی چیز ہے. آسمان ہو کہ زمین ہو, انسان ہو کہ جانور ہو, کچھ بھی ہو, یہ کہاں تھے؟ اللہ پاک کے علم میں تھے. اور ابھی بھی کہاں ہیں؟ اللہ پاک کے علم میں. علم نکل کے باہر آتا کیا؟ انجینئر جب ڈیزائن بناتا ہے دماغ میں, فون کا ڈیزائن ہے ایک, جتنے کارپینٹر ہیں یہ لوگ کرسی کا, ڈیسک کا, اس کا, اس کا بناتے, تو انہیں لکڑی لے کے ایک سانچا تو ظاہر میں تیار کرتا انہیں, سمجھ آ رہا نہیں؟ لیکن وہ کرسی تو اس کے دماغ میں جیسی کی ویسی ہے نا, کہ انہیں نکل کے باہر آ گئی کیا؟ انہیں کرسی بناتے جو انہیں ادھر سے خالی ہو گیا کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ الان کما کان, اب بھی ایسے ہی ہیں مخلوقات جیسے تھی پہلے. یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے, الان کما کان, ایسے ہی ہے جیسے ان کے علم میں سے کوئی چیز باہر نہیں گئی. تو ایک درجہ تھوڑا سا اس کو بڑے لیول پہ پکڑنے کا ہے, جس کی طرف میرا ذہن جا رہا تھا سنانے کا, مگر وہ میں نہیں سناؤں گا, چونکہ وہ ذرا اس کو بہت مرتبہ سننا پڑتا بار بار, دھیرے دھیرے سے لائن سے, تو جب ذہن اس کو کیچ کرتا ہے. ایک ذرا سا چھوٹے لیول سے ہے, لیکن یہ بھی بڑے لیول کے چھ سلسلے کے علوم سارے کے سارے بڑے لیول کے, بہت گہرے علوم ہیں, بڑا دماغ چاہیے, انتہائی کانسنٹریشن, بڑی یکسوئی کے ساتھ, مراقبوں کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, روح کی تیزی کے ساتھ, جب آدمی توجہ کرتا ہے, صرف ہمت کرتا ہے, تو تھوڑا تھوڑا پکڑ میں آتی چیزوں. تو اب اپنے کو جو غور کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو خلق فرمایا, پیدا فرمایا, جو اللہ پاک کی معلومات ہیں. خلق جو ہے خاص مطلب ہے اس کا, پیدا کرنا بنانے کو نہیں بولتے, کیونکہ بنانے کے لیے پیدا کرنا لازم نہیں ہوتا. اب کرسی بناتے نا تو کرسی پیدا کرے گا, اس کو پیدا کرنا کیوں نہیں بولتے؟ ٹیبل بناتے نا تو اس کو پیدا کرنا کیوں نہیں بولتے؟ اس کو اس لیے نہیں بولتے پیدا کرنا کہ اس کا میٹیریل ہے باہر، اس کو کاٹ چھاٹ کر کے جوڑ رہا ہوں اپنے ذہن کے نقشے کے موافق، اس کو پیدائش اس لیے نہیں بولتے. کوئی بھی نہیں تھا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھے کچھ بھی نہیں تھا. تو نہ آسمان نہ زمین نہ چاند سورج ستارے نہ کہکشائیں نہ دریا پہاڑ بادل ہوا انسان نباتات جمادات حیوانات بسائط عناصر مجردات کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کو بدیع کہتے ہیں، نہیں تھا تو اس کو ہے کرنا بغیر میٹیریل کے، اس کو بدیع کہتے ہیں. بدیع السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں، فاطر السماوات والارض، مبدع اور فاطر کے لفظ ہیں اس کے لیے. پھر ان کو خلق سے بھی تعبیر کرتے ہیں، خلق ایک مفہوم ہے خاص. اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ پنا کبھی حاصل نہیں ہوتا خلق کو. مخلوق کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، وہ ڈیپینڈ رہتی ہے، مخلوقیت میں ڈیپینڈ پنا ہے. اس ڈیپینڈ ہونے کی وجہ سے خالق کو اپنے مخلوق کی مخلوقیت باقی رکھنے کے لیے قیوم ہونا پڑتا ہے. اس لیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے اور قیوم ہے. تو مخلوق اپنے خالق کے ساتھ قائم ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. پوری مخلوق نے مخلوق میں کی ہر چیز. اب اپنے اندر ایک مخلوق تھوڑی ہے، کوئی کروڑ مخلوقات ہیں ہمارے اندر خالی. ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارا کان، ہمارا سر، ہمارا سینہ، ظاہری آرگنس، باہری باطنی آرگنس، کھال ہے، خون ہے، گوشت ہے، پوست ہے، ہڈی ہے، رگ ہے، پٹے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، کلیجا ہے، گردہ ہے، دل ہے، پھیپڑا ہے، پتا ہے، یہ ہے، وہ ہے. پوری دنیا بھر کی ایک مہری ہے، کائنات ہے پوری بھری ہوئی. پھر اس کا ایک ظاہر ہے، پھر اس کا ایک باطن ہے، پھر اس کا ایک اول ہے، پھر اس کا ایک آخر ہے. تو یہ ہے سلسلہ غور و فکر کا. اب ایسا سوچتے رہنا ایک چیز کے لیے، اب یہ ہے، تکیہ سامنے رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اس کو بنا کے، کیونکہ یہ نشانی چھ قرآن پاک میں ہے کہ یہ نشانی ہے، حدیث میں ہے کہ یہ نشانی ہے، پوری عالم پورا نشانی ہے. عالم کو عالم بولتے ہیں اس لیے کہ وہ نشانی ہے. تو وہ ہے کس کی یاد کرنے کے لیے؟ اللہ کی یاد. اس کو ذریعہ بنانا اللہ کی یاد کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، ربوبیت کو، خلق کو، ان کی مصوریت کو، سب چیزوں، ان کے علم کو، ان کی حکمت کو سوچنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے ڈیپتھ میں جب جاتے ہیں نا تو بڑی عجیب عجیب کیفیتیں ہوتی ہیں، اس کی گہرائی میں بڑی عجیب کیفیت ہے. عادت الگ ہو گئی، حقیقت الگ ہے. ہم لوگوں کو عادت الگ ہو گئی، حقیقت الگ ہے. عادت الگ ہے، حقیقت الگ ہے، کیا مطلب معلوم؟ اپن جب ایک دوسرے کو دیکھتے نا عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں. میں اجمیری صاحب کو دیکھ رہا ہوں، عارف کو دیکھ رہا ہوں، عبد المعیز کو دیکھ رہا ہوں، نظام کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیا نام اس کا، فہد کو دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا ہوں، وہ ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوں، یہ ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوں. حالانکہ میں پہلے دیکھ کے یہی حکم لگا لیتا ہوں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ ان کو ہمیشہ بعد میں دیکھا جاتا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ دکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ بعد میں دیکھا جاتا ہے. میں پہلے گوشت کو دیکھتا ہوں، مٹی سے، آگ سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، غلوں کی شکل میں، غلوں سے پھر غذا کی شکل میں، غذا سے خون کی شکل میں، خون سے گوشت کی شکل میں ایک چیز نمودار ہوئی، جس کی کھال ہے، جس کے بال ہیں، جس کا گوشت ہے، جس کا پوست ہے، جس کی ہڈی ہے، جس کی رگ ہے. ہم خالی گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتے پہلے. یہی وجہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو اپن کاٹتے پھرتے نہیں کبھی بھی. جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں، اور ہمارے ساتھ جتنی چیزیں ہیں اس وقت، فرش ہے، عرش ہے، لیٹے ہیں، تکیے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ سب چیزیں، یہ سب کی سب مفہومات ہیں خاص. ان کی ماہیتیں جو ہے نا، ان جو ان کی حقیقتیں ہیں، ان کا تعلق سمجھ سے ہے، اپنے تعین سے ہے، باہر سے نہیں ہے. اب مثلا اعزاز صاحب ہیں، یہ کوئی ختم کرنے کی چیز نہیں ہوتی، یہ سمجھنے کی چیز رہتی خالی. ان کو کاٹیں گے نا تو گوشت کٹے گا، انہوں تھوڑی کٹیں گے. آپ یہ اس کو کاٹیں گے تو پلاسٹک کٹے گی، باٹل کٹنے کی چیز نہیں ہوتی کبھی بھی. یہ جو باٹل ہے، اگر آپ اس کو ایسا کاٹ دیے، دو ٹکڑے کر دیے، تو کس کو دو ٹکڑے کرے آپ؟ ایک پلاسٹک کو دو ٹکڑے کرے آپ، جو کسی بھی شیپ میں ہو سکتا تھا، اس شیپ میں ہے. باٹل جس کا مفہوم ہے، وہ کبھی کٹنے والی ٹوٹنے والی چیز ہوتی نہیں. وہ کبھی ماہیتیں ٹوٹتی پھوٹتی نہیں کبھی بھی. الخلق معقول، محی الدین ابن عربی کا ملفوظ ہے یہ. خلق پوری کی پوری معقول ہے، سمجھی جانے والی ہے. والخلق معقول، خلق معقول ہے. تو عادت الگ ہو گئی، حقیقت الگ ہے. حقیقت کچھ اور دیکھتے ہیں ہم، پھر اس حقیقت سے ایک امتیاز نمایاں ہوتا ہے. اس امتیاز کا نام اپن، اس امتیاز کا درد ادراک کر لینے کی وجہ سے ہم ہمیشہ اس امتیاز کے ساتھ دیکھ کے حکم لگا دیتے ہیں. ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جو بہت سے غذاؤں کے مجموعے سے، جو بہت سا گوشت الگ الگ شکلوں میں تیار ہو گیا، ہم اس کے افراد دیکھ رہے ہیں. پھر وہ گوشت بھی جو ہم گوشت کی شکل میں دیکھتے ہیں نا، وہ گوشت نہیں ہوتا. انہیں بہت سی چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے گوشت دکھ رہا ہے. آپ اس کو الگ کر دیے تو پھر وہ ترکاریوں میں، روٹیوں میں، وہ اس میں، اس میں، دالوں میں، اس میں، اس میں بڑھ جاتا. پھر وہ بھی جو الگ دکھتا ہے، وہ الگ، وہ اس شکل میں دکھ رہا ہے اپنے کو، وہ نہیں ہوتا. وہ اس کے اور پیچھے گئے تو پھر وہ زمین کے اندر کی شکل میں ہے. اس کے اور پیچھے گئے تو پھر وہ بالکل بسائط کی شکل میں آ جاتا. آگ آگ میں چلے جاتی، پانی پانی میں چلے جاتا، مٹی مٹی میں چلے جاتی، ہوا ہوا میں چلے جاتی. اس سے آگے گئے تو مجردات میں ہو، مجردات سے پھر مادیات پیدا ہوتے ہیں. تو ایسا پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے جانے کے بعد میں حقیقت کا درک ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کیا رہا ہے. تو جیسے ہم دیکھتے ایک ہیں، عادت حکم لگانے کے اعتبار سے ہماری ذہنی ایسا بن گیا ہے، کثرت ممارست سے، بار بار کے تجربے سے، بار بار بولنے سے، بار بار سوچنے سے، دھیان ایک طرف کرنے کی وجہ سے، مگر جو چیز اصل ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ، اس کو کبھی ہم دیکھتے ہی نہیں، یعنی اس کو، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، غفلت ہو جاتی ہے. تو جیسے اس میں غفلت ہوتی ہے، ایسے ہی اس سے آگے مخلوق کے اندر جو ہے، مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق پہلے دکھتی چ نہیں. مخلوق کو کوئی دکھاتا ہے تو وہ دکھتی ہے، کوئی چیز مخلوق کو ظاہر کر رہی ہے. وہ کیا چیز ہے جو مخلوق کو دکھا رہی ہے؟ وہ اصل چیز. تو یہ صوفیہ مشق کر کے پیچھے جاتے جاتے صحیح ترتیب پہ آتے، پھر عادت چھوڑ کے. اب وہ عادت چھوڑ کے یہ عادت بنانے والی بات ہے نا بھائی. تو وہ عادت چھوڑ کے، چونکہ اللہ وہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور نور کی تعریف یہ ہے کہ وہ خود ظاہر ہو کے دوسرے کو ظاہر کر رہا ہے. ظاہر لعینہ ہی مظہر لغیرہ، اپنی ذات سے ظاہر ہو کے دوسرے کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو ظاہر فرما کر اپنی معلومات کو ظاہر کر رہے ہیں، اپنی معلومات کو اپنے نور سے ظاہر کر رہے ہیں پوری مخلوقات کے اندر. تو تھوڑا آپ خلق کے مطلب کو تھوڑا پکڑتے ہیں، ہلکا سا. اچھا ٹچ بتاؤ نکالی، چونکہ ابھی بہت اندر بہت ہے ابھی. ارے خلق بولے تو یہ ہے، بولے پیدا کرنا بولے تو ایسا ہے. تعالیٰ کا نور باہر آئے بعد ہی مخلوق دکھ سکتی ہے، ورنہ دکھ ہی نہیں سکتی. اسی لیے پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے نور میں ہی جگمگا رہی ہے، وجہ اللہ کے نور میں آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. امام اسماعیل شہید کا ملفوظ ہے، وجہ اللہ کے نور میں، اللہ کی چہرے انور، اللہ کے ذات مبارک کے نور میں پوری مخلوقات جگمگ جگمگ کر رہی ہیں، آسمان و زمین جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. اور نور سے مراد روشنی نہیں ہوتی، روشنی نور کا، روشنی بھی نور سے ظاہر ہے اور اندھیرا بھی نور سے ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رات کو بھی ظاہر کیا ہے، اپنے نور سے دن کو بھی ظاہر کیا ہے. اللہ نے اپنے نور سے انوارات ظاہر کیے ہیں، اپنے نور سے ظلمات ظاہر کیے ہیں. وجعل الظلمات والنور، اظہار جس میں پایا جائے وہ ہے، جس چیز سے ظاہر ہو رہی چیز وہ نور ہوتا ہے. اس لیے پوری کی پوری مخلوقات میں اس کا جو اظہار ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک سے ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے بڑے ہیں. اسی لیے یہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے. کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہے، تاکہ تم اس خالق کو پہچان سکو کہ وہ کیسا ہے، چونکہ وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ معرفت ہے. اسی لیے اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اسی لیے اس کی عظمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی انجینئری، اس کی ڈاکٹری. کتنا بڑا انجینئر ہے، سارے انجینئروں کو دماغ اسی نے دیا ہے. خود اس کی ہر بات میں کتنی انجینئری ہے، کیسی ڈیزائننگ ہے، کیسی ترتیب ہے، بس حیرت ہی حیرت ہے، حیرت ہی حیرت ہے. اللہ پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ جتنا آدمی ڈوبتا چلا جاتا ہے اس میں، اتنا پھر وہ اللہ پاک کھولتے بھی چلے جاتے ہیں. اور وہ یکسوئی پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ کے دھیان پر موقف ہے، اللہ کی محبوبیت پر موقف ہے، اللہ کے پسند کرنے پر موقف ہے، کہ وہ بھی چاہنے لگے کہ یہ میرا ہے، میری طرف آ رہا ہے، کھولو اس پہ. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ابراہیم کو ہم نے آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. ہم اس واسطے لے گئے تھے حضور کو معراج میں کہ کچھ دکھانا چاہ رہے تھے ہم، ہماری نشانیاں. جتنا محبوب ہے اتنی رات ہے، اتنی دکھاوا، اتنا دکھانا ہے. اتنے اپنے خزانوں سے واقفیت ہے، اتنے اپنی قدرت سے واقفیت ہے، اتنے اپنے علم سے واقفیت ہے. جو ان کا بنتا ہے اس کو پھر حصہ ملتا ہے. یہ ایک لائن ہے، اس کو کہتے سلوک علمی. ادواری صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرما دیتے کہ ہمارا سلوک سلوک علمی ہے، جس میں کام زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، دماغ لگانے کا ہے. اور زیادہ نہیں کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تہجد نہیں پڑھنا، اشراق نہیں پڑھنا، چاشت نہیں پڑھنا، وابن نہیں پڑھنا، ذکر نہیں کرنا. وہ زیادہ شمار ہی نہیں ہوتا صوفیہ کے پاس. صوفیہ کے پاس یہ چیزیں زیادہ میں شمار نہیں ہوتی. زیادہ بولتے ہی یہ سب کام کرنے کے بعد بھی ایک ایک ہزار رکعت پڑھنا، روزانہ ایک ایک قرآن شریف پڑھنا، ہزار ہزار رکعتیں پڑھنا، مسلسل روزے رکھنا، اس کو وہ لوگ جو ہے نا ایکسٹرا میں شمار کرتے ہیں. وہ نہیں ہے بولتے سلسلے قادریہ میں، سلوک علمی ہے. ورنہ بھائی تہجد تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ صبح اٹھتے سب سے پہلے سنت وہی ہے. آدمی کی آنکھ کھولے تو سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ تہجد ہے. پہلے دن کی پہلی سنت چھٹ گئی بولتے باقی کیا رہا؟ آدھا تو کچا نکل گیا، کھٹا نکل گیا وہیں. اسی لیے کم سے کم عشاء کے ساتھ چار رکعت پڑھ لیے تو ناقص قسم کا، نکما قسم کا، لیکن ایک سنت تو ادا کر لیا ہوں. سنت سنت ہی سے پھر کہ نہیں کرا سنت چھٹ گئی. اسی لیے اس کو فرض نہیں بنایا گیا، کیونکہ فرض بنایا تو پھر انہیں درجہ محبوبیت سے بالکل ہی گر جاتا ہے، پوری طرح نہیں گرنا بلکہ اس کو سنت بنا ہے، مگر گرتا تو ہے، انہیں پہلی سنت ہے وہ زندگی دنیا کی، آنکھ کھلنے کے بعد دوبارہ جینے کے بعد میں پہلے کام ہے وہ، تو نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ سب کے بعد اصل یہ دماغ پورا اس میں رہنے کا، ذکر کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، استغفار، تو اس میں جتنا آدمی ڈیپ میں جاتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اتنا علوم بھی کھلتے ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کے ساتھ میں یہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان میں ربط، اور مخلوق بمانا پوری مخلوق، مخلوق بمانا میں، کتنا محتاج ہوں اللہ کا، کتنا ڈیپینڈ ہوں اللہ پر، کتنی مہربانی ہے اللہ کی میرے ساتھ، کتنی نوازشات ہیں ان کی، کتنے افضال اور انعامات ہیں ان کے، اور کیا دریا انہوں نے بہایا ہوا ہے میرے اوپر سخاوت کا، اور کیسی نعمتوں کے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے میرے اوپر، یہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے بھوک میں، پیاس میں، فقر میں، تنگی میں، بیماریوں میں، دونوں ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اس وقت سے لٹا رہا ہے جس وقت سے کہ اس نے مخلوق کو شروع کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سخاوت کو کم نہیں کرتا، لا تغیب ہوا کیا ہے، وہ صحا اللیل والنہار ہے نا، کم نہیں کرتا اس کو، اڑے لے جا رہے ہیں، اڑے لے جا رہے ہیں، کھول دیا ہے دہانا انہیں، یہ فیضان ہی فیضان نعمتوں، تو پھر جس بندگی کی دعوت دی جاتی ہے اس کے بعد، اتقوا ربکم اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس بندگی کے لیے ہمت اور جرأت، ارادہ، آمادگی، پھر اس کے ساتھ چلنے کا نظام ہوتا ہے، اور یہ خود بھی ان کی طرف چلنا ہی ہوتا ہے، بندگی سے بھی چلنا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آمادگی آ جاتی ہے، پھر یہ سوچ اور فکر، یہ غور و فکر اور یہ سوچ تھوڑی دیر کی، ستر سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر اللہ پاک کی نشانی میں غور و فکر کرنا 70 سال کی نفل عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، کائنات کو پھیلانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اسی لیے تو اتارے ہیں، اسی لیے تو بھیجا گیا ہے، کیونکہ پھر وہ بندگی پہ لائے گی کیسا بھی وہ چیز، وہ معتبر وہی ہے جو لائے بندگی پہ، خالی سوچ کے بیٹھنا معتبر نہیں ہے، بقدر ہمت، بقدر طاقت، بقدر وسعت اس کو لے آئے، اس کو جھکا دے، وہ معتبر ہے۔ عشاء کی بات کی مجلس ہے نا، اس واسطے لمبی ہو جا رہی، تم لوگ بھی بہت زمانے کے بعد بیٹھے نا، کرنا کیا ہے، چلیے خیر، بس کرتے ہیں اسی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے ہم سب پر، اور اپنی معرفت اور محبت عطا فرمائے، اور ان کی طرف چلنے کا جو ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے وہ نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا به، اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا الله أن تجعل قلوبنا في قلوبنا حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اجعل حبك احب الاشياء الينا، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بشوق الى لقائك. اذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك. يا الله ہمارے جماعت ہونے کو قبول فرمائیے، کہیں سننے کو قبول فرمائیے، سے برکت عطا فرمائیے، ہماری فہموں کو کھول دیجیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، ہمارے دلوں کو کھول دیجیے، ہمارے سینوں کو کھول دیجیے. اے مولا کریم، آپ کی معرفت عطا فرما دیجیے، آپ کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کا خوف عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کی طرف چلنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ بہترین تربیت ہماری عافیت کے ساتھ میں فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائیے، اپنی رضا والا ظاہر و باطن نصیب فرمائیے، فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، ظاہری فتنوں سے بے حفاظت فرمائیے، باطنی فتنوں سے بے حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.